से तो आप सब लोग आगाह हैं, प्रोफेसर हबीबुर रहमान आसिम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एक मारूफ उस्ताद हैं और आज की इस मजलिस की सदारत फरमाएंगे डॉक्टर खालिद अलवी साहब। डॉक्टर अलवी भी मोहताज तारुफ नहीं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की दावा अकेडमी की सरबराही कर चुके हैं और आजकल विमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की फैकल्टी के सरबराह हैं। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह अगली जुमारात को यानी 15 मई को होगा और उस लेक्चर का उन्वान होगा तालीम निस्वा और फातिमा जना यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर उस तकरीब की मेहमान खसूसी होंगी, इसलिए उसमें भी आप जरूर शिरकत फरमाइएगा। बिला ताखीर प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए जहमत दूंगा नदीम फरहत गिलानी साहब को।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
جزاك الله جلاني صاحب. اس سے پہلے کہ میں پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو دعوت خطاب دوں, یہ وضاحت ضروری ہے کہ چونکہ یہ ایکسٹینشن لیکچر ہے لہذا قابل احترام پروفیسر صاحب پسند فرمائیں گے اگر اس کے اختتام پر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات یا مزید توضیحات ہوں تو وہ بھی آپ پٹ اپ کر سکیں گے. آج کا عنوان جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں نفسیاتی تعلیم ہے, اور اب میں جناب پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے ملتوس ہوں کہ خطاب فرمائیں. جناب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, جس طرح آپ کے علم میں ہے آج کی یہ ہماری مجلس پانچویں مجلس ہے اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں. ایک ہلکا سا اعادہ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں یا جس کے بارے میں گفتگو باہمی ہو چکی ہے, ایک نظر اس پہ ڈال لی جائے. سب سے پہلے عنوان کے تحت ہم نے علم کی حقیقت اور اس کے تصور کو جاننے کی کوشش کی, اور ساری گفتگو کے اختتام پر یہ نتیجہ نکلا کہ علم محض چند معلومات کو جاننا نہیں ہے بلکہ علم ان معلومات, نظریات, قواعد, ضوابط, ان سب کو جاننا ہے کہ جو انسانی زندگی کو ترتیب دینے والا ہو, اسے منظم کرنے والا ہو, انسانی زندگی کی خرابیوں کی اصلاح کرنے والا ہو اور پوری انسانی زندگی کو خوشنما بنانے والا ہو. اس کے بعد پھر ہم نے ذرائع علم پر گفتگو کی اور اس پر تفصیل سے بہت ساری باتیں کہی گئیں جس میں اس کے بنیادی ذرائع جبلت, حواس, عقل, تخیل, وجدان, الہام اور سب سے آخر میں وحی کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی کہ باقی سارے کے سارے ذرائع انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھے ہیں اور وحی کے ذریعے سے اس کی رہنمائی اور اس کو بہتر اور مزید اس کے اندر حسن پیدا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. پھر ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی کہ کیا یہ ذریعہ تعلیم ہے یا نتیجہ تعلیم ہے, اور گفتگو کے بعد اس نتیجے پہنچے کہ یہ ذریعہ تعلیم بھی ہے اور نتیجہ تعلیم بھی ہے, اور سائنس کا تعلق زندگی کے صرف چند مخصوص میدانوں کے ساتھ نہیں بلکہ پوری زندگی میں جتنے بھی علوم, جتنے بھی میدان ہیں, سب کے بارے میں سائنس تعلق بھی رکھتی ہے اور گفتگو بھی کرتی ہے. اور پھر ہم نے تعلیم کے تصور پر بات چیت کی کہ تعلیم کیا ہے, اس میں انسان کا اپنی ذات کے بارے میں جاننا, معرفت ذات, اپنی کائنات کے بارے میں جاننا کہ اس کے آس پاس کون سی کائنات ہے جس میں وہ جی رہا ہے, اور خالق کائنات کے بارے میں جانتے ہوئے اس کی مرضی کو سمجھتے ہوئے اس مرضی کے مطابق معاشرے کی تشکیل, معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اس میں ایک شخص اپنا کردار کس طریقے سے منظم انداز میں ادا کر سکتا ہے, یہ سارے کے سارے کام تعلیم کے زمرے میں آتے ہیں. اور آج کی نشست میں ہم نفسیات تعلیم پر گفتگو کریں گے. اس میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن چند ایک تعریفات جو کہ دنیا کے مشہور افراد کی جنہوں نے نفسیات کے میدان میں گفتگو اور تحقیق کی اور اپنے تجربات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اپنی آراء کا اظہار کیا، اس میں ہیوم کے کہنے کے مطابق کہ جو علم انسان کی ذہنی سرگرمیوں کو واضح کرے وہ علم نفسیات کا علم کہلاتا ہے، وہ ایک ابتدائی سے ذہن سے متعلق جو علوم ہیں اور اس کی سرگرمیوں کو واضح کرنے والا علم وہ نفسیات کا علم کہلاتا ہے۔ ولیم جیمز نے بھی یہی بات کہی کہ نفسیات انسان کے ذہنی اور عملی زندگی کے مطالعے کا نام ہے، کہ محض ذہن میں پیدا ہونے والے صرف خیالات نہیں بلکہ ان خیالات کے نتیجے میں اس کے عمل میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے رونما ہوتی ہیں اور ان کا باہمی مطالعہ کرنا، یہ نفسیات تعلیم کا میدان ہے۔ اور اسکنر ایک بہت ہی معروف نفسیات دان بھی ہیں، انسانی زندگی میں بھی اور حیوانی زندگی میں بہت سارے تجربات کیے، بالآخر انہوں نے یہ بات کہی کہ انسان کے سوچنے، محسوس کرنے اور پھر اس کے نتیجے میں عمل کرنے کے کام کو جو شخص بھی اپنے مطالعے میں لے کے آتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، درحقیقت وہ نفسیات کے میدان میں اترتا ہے۔ فرائیڈ، یونگ، ایڈلر اور بے شمار افراد ہیں جو اس مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے نفسیات کے علم کے حوالے سے کہا کہ انسانی ذہن کی مختلف تہیں اور اس کی مختلف سطحیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک شعور جو انسان کی سب سے اوپر والی تہ، سب سے اوپر والی سطح، کہ جو بھی اس کی سمجھ میں بات آتی ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے یا چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اور کچھ چیزیں، کچھ معلومات، کچھ خیالات اس کے تحت شعور میں ہوتی ہیں، اور یہ خیالات جب اس کے تحت شعور میں ہوتے ہیں کسی بھی لمحے انسان اس کو ریکال کر سکتا ہے، اسے بلا سکتا ہے، اسے یاد کر سکتا ہے، اور وہ بھی انسان کو رہنمائی دینے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ انسان کے لاشعور میں ایسی معلومات کا مجموعہ بھی ملتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان بعض اوقات خود بھی کچھ نہیں جانتا، لیکن بعض ایسے حالات رونما ہوتے ہیں جن حالات کے پیش نظر اچانک اس کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور جس کے نتیجے میں وہ کوئی کام یا کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کا تعلق درحقیقت اس علم سے ہے یا اس میدان سے ہے جسے نفسیات کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم مزید بہت سارے افراد کی تعریفوں کو جمع کرنے کے بجائے ان دو لفظوں پر غور کر لیں، تب بھی بہت ساری باتیں درست ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کہ یونانی ایک لفظ سائیکو، جس کا معنی بنیادی طور پر روح ہے، اور علم لوجی کے معنی میں اور سائیکولوجی کے معنی بالکل واضح طور پر آ جاتا ہے کہ روح کے بارے میں جاننا، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے بارے میں معلومات جمع کرنا، یہ سارا کا سارا درحقیقت نفسیات کا میدان ہے۔ لیکن یہ جتنی آسانی سے میں لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں، یہ میدان اتنا آسان ہے نہیں، کیونکہ انسانی ذہن اور انسانی روح ایک ایسا الجھا ہوا معاملہ اور ایک ایسی گہرائی رکھنے والا سمندر ہے کہ جس کی بعض سطحوں کو انسان جان سکتا ہے لیکن اس کی تمام تہوں کو جاننا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور انسانی زندگی نے اب تک جتنی بھی ترقی کی ہے، لاکھوں انسان دنیا میں آئے، ہزاروں انسانوں نے اس میدان پر غور و فکر کیا، لیکن ذہن کی چند گتھیوں کا ابھی تک سلجھا سکا ہے اور جو اس کے اندر پوشیدہ راز ہیں ابھی تک وہ سربستہ ہیں، نہ جانے ان میں سے کب کون سا راز کس لمحے کس کے سامنے آشکار ہو جائے۔ بہرحال علم یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے روح کے بارے میں جاننا، اور یہ سوال آج کا سوال نہیں ہے، بہت پرانا سوال ہے، قدیم زمانے سے چل رہا ہے، اس وقت سے کہ جب سے انسان نے انسانی جسم اور اس کی حرکت پر غور کرنا شروع کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن طفیل عربی زبان کا اور اندلس کا ایک ایسا ادیب تھا، ایک ایسا فلسفی تھا، جس نے روح کے بارے میں باقاعدہ ایک ادبی فن پارے کی صورت میں لوگوں کے سامنے معلومات رکھی اور اس میں بہت ساری ترقی کی۔ لیکن خود نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس روح کے بارے میں سوال کرنے والے بہت سارے افراد تھے، اور نبی کے جن کی تعلیم کا براہ راست اہتمام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے سامنے بھی جب یہ روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ خود جواب نہ دے سکے یا انہوں نے نہیں دیا، اور کہا کہ انتظار کرو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ جاتی، اس وقت تک میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، اور وہ وحی بھی ایسی ہے کہ جس کے اسرار جاننے کے لیے ابھی تک انسان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور بالآخر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے اور غیب پر ایمان لانا ہی چاہیے، اور بہت ساری باتوں کو ہم جانتے ہوئے بھی بشمار ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن پھر بھی نفس کے بارے میں جاننا کہ یہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے چند الفاظ کی وضاحت ضرور کی جا سکتی ہے۔ نفس کو عربی زبان میں جب ہم استعمال کرتے ہیں یا دیگر زبانوں میں بھی، تو دو تین معانی بہت نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ پہلا معنی انسانی جان کے اعتبار سے ہے، اور قرآن کی یہ آیت اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسانی جان کو یا کسی جان کو، یہاں انسانی کا لفظ بھی نہیں ہے، کسی جان کو بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی حق کے قتل کر دیا، اور اس نے دنیا میں فساد مچانا چاہا اس قتل کی بنیاد پر، تو گویا اس نے سارے کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ گویا کہ یہاں پر اللہ نے نفس کا لفظ جان کے معنی میں استعمال کیا۔ نفس کا ایک لفظ جو ہے ایک معنی حالت دل یا دل کے معنی میں بھی بعض اوقات یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے اس میں بھی ہمیں قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے، اور دیگر بھی آپ مغرب مشرق کے علماء سے اور اسکالر سے پوچھیں گے تو ان کے سامنے بھی یہی بات آتی ہے، اور اس کو وضاحت اس انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی اس انداز میں کی کہ دل کی مختلف کیفیتیں ہیں، اور ان میں سے ایک کیفیت دل کی وہ ہے کہ جو انسانوں کو گناہ پر، خرابی پر، فساد پر، برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، قرآن نے ذکر کیا کہ نفس جو ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے، برائی پر انسان کو تیار کرتا ہے، اس کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اس کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، جس پر رحم کرنا چاہتا ہے، اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ ایک کیفیت اس کی ہمیں وہی بات جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کا جواب دیا تو کہا کہ اے محمد علیہ السلام، آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ اور پھر بعد میں فوراً یہ جملہ کہہ بھی دیا جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا، کہ باوجود بہت کچھ سوچنے، سمجھنے، جاننے کے انسان یہ نتیجہ پھر بھی اخذ کرتا ہے کہ ابھی تمہارا علم بہت کم ہے، ابھی تم بہت کم جانتے ہو۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں جو بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے، اور اس تھوڑے سے علم پر ہی تم بہت زیادہ اترانا شروع کر دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ شاید ہمیں بہت کچھ پتہ ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں نفس دل کے معنی میں بھی یہ لفظ ملتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کے طریقے سے جو لوگ ہٹتے ہیں، درحقیقت ان کا دل انہیں غلط راستے کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی بنا پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیفیات ہمیں اس نفس یا دل یا جان یا روح کے حوالے سے میسر آتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ موضوع اتنا آسان موضوع نہیں ہے، اگرچہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے ساتھ ہے، ایک ایک عمل اور ایک ایک رد عمل کے ساتھ ہے، ایک ایک خیال اور ایک ایک سوچ کے ساتھ ہے، ایک ایک جذبے اور ایک ایک احساس کے ساتھ ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود بھی ابھی اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو جاننا باقی پڑا ہوا ہے، اور زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر دور میں نئے نئے اسرار اس کے آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور میں نے حالت دل کا جب تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کا جو ذکر کیا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک دوسری کیفیت کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، کہ نفس اور دل کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جب اسے کوئی گناہ نظر آتا ہے، کوئی خرابی نظر آتی ہے، تو وہ ملامت کے ذریعے سے انسان کو سمجھاتا ہے کہ یہ تم نے صحیح نہیں کیا، یہ کام تم سے غلط ہو گیا ہے، یہاں پر تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ سب احساس جب انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں یا اس کے دل سے آتے ہیں، ایسی کیفیت کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک کیفیت وہ بھی انسان کی زندگی میں مسلسل آتی رہتی ہے، مختلف موقعوں پر آتی رہتی ہے، مختلف کرداروں کے نتائج کے طور پر آتی رہتی ہے، کہ جب بھی انسان سے کوئی بھلا کام ہو جائے، جہاں کہیں اسے کامیابی میسر آ جائے، جہاں اس کا دل مطمئن ہو جائے، تو یہ بھی ایک دل کی کیفیت ہے، اور اس کو اللہ نے کہا کہ یہ ایک نفس مطمئنہ کی کیفیت ہے, اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے چاہے وہ کسی بھی قوم اور نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں گے, قیامت کے روز آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب, ان میں سے جو بھی اللہ کے ماننے والے, اللہ کے چاہنے والے, اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبیوں کی بات کو ماننے والے, ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے دل مطمئن تھے اپنے کام پر, اپنے نظریے پر, اپنے عقیدے پر, اور اسی مطمئن دل کی بنا پر تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے قرآن کے الفاظ میں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن جان, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف واپس لوٹاؤ, راضیہ مرضیہ, اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم بالکل خوش اور راضی ہو. اس کیفیت کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اب یہاں پر ایک لفظ آتا ہے کہ یہ جو نفس, جس کو ہم نے کبھی دل کبھی جان کہا ہے, جس میں جذبے اور احساس پیدا ہوتے ہیں, اس کی آماجگاہ کہاں پہ ہے, اس کا مرکز کہاں پہ ہے, دل ہے یا دماغ ہے؟ انسان کے جذبے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں یا انسان کے جذبے دل میں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی ابھی تک بحث چل رہی ہے اور چلتی رہے گی جب تک کہ کوئی واضح طور پر اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. لیکن اب تک جو ہم نے جانا ہے مختلف علماء اور مختلف اسکالرز کی تحقیقات کرنے کے بعد, اور خود بھی انسان کی سوچ و بچار کے بعد جو نتائج ملتے ہیں, اس میں دو باتیں تو بالکل واضح طور پر نظر آتی ہیں کہ دل, اب تک یہ سمجھتے رہے ہم کہ دل محض ایک پمپنگ مشین ہے جو انسان کے جسم میں سے خون کو سک کرتی ہے اور پھر اسے دوبارہ سے پورے جسم میں سرکولیٹ کر دیتی ہے, اس کو منتشر کر دیتی ہے, اور اس کی صفائی ستھرائی کا اور اس کو پیوریفائی کرنے کا عمل جو ہے یہ دل کا بنیادی کام ہے. اور یہ کام چونکہ اسے مسلسل کرنا ہے, زندگی کے ہر لمحے میں کرنا ہے, اس لیے وہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے. ایک ایسی مشین کے جو جب سے بنتی ہے اور جب تک جان یا روح اس جسم میں ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم الشان قسم کی مشین بنا رکھی ہے, اس کا سسٹم اور اس کا نظام بھی. لیکن وہ خالق دل کہ جس نے دل کو بنایا ہے, اس نے اس کے دل کا تعارف کچھ اور بھی کروایا ہے. یہ نہیں کروایا کہ یہ محض خون کو لیتا ہے اور پھر جسم میں منتقل کر دیتا ہے. ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت, اور یہ آیت یقیناً اللہ کی طرف سے ہے, انسانوں کی طرف سے نہیں بنائی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کا ایندھن اس لیے بنایا یا اس کا نصیب ان کے لیے اس لیے لکھا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, کہ ان کے دل تھے لیکن وہ دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دل کو سمجھ کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے, گویا کہ سمجھنے کا کام یہ محض دماغ نہیں بلکہ انسان کا دل کرتا ہے. اور خالق دل سے زیادہ بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ ہم تو باہر کے لوگ ہیں, اور دل اگرچہ ہمارے اندر ہے لیکن ہم اس دل کے بارے میں جو بھی جانیں گے وہ باہر کے حوالے سے جانیں گے, کیونکہ ہم اس کی اندرونی تمام کیفیات کے بارے میں نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مرتبہ یہ بات نہیں کی, کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا. سورۃ الاعراف میں کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی کہ جس میں سوچنے سمجھنے کی قوت سلب ہو گئی ان سے, اور وہ حق کو جاننے کے باوجود بھی, سچائی کو دیکھنے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے, گویا کہ اس پر مہر لگا دی گئی. حالانکہ یہ مہر تو دماغ پہ لگنی چاہیے کہ جہاں سے خیالات رونما ہوتے ہیں اور جو انسانوں کو مختلف جذبات پر ابھارتا ہے. ہم ابھی تک یہ جملہ بھی کہتے ہیں لیکن دونوں جملے انسانی دنیا میں چلتے رہتے ہیں, چاہے آپ مغرب کی کسی ادب کو پڑھ لیں یا مشرق کے کسی ادب کو پڑھ لیں. کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا, اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی تھی. آپ کبھی دل کو کہتے ہیں اور کبھی اپنے دماغ کو اس کا مرکز بتاتے ہیں. لیکن میں دوبارہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ خالق دل نے کہا کہ ہم نے دلوں پر مہر لگا دی اور سوچنے سمجھنے کی قوت سے ان دلوں کو محروم کر دیا. اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دل محض ایک خون کے تقسیم کرنے کی مشین نہیں ہے, یہ جذبات کا مرکز ہے. اس میں انسانی تصورات بھی پیدا ہوتے ہیں, اور اس دل پر آپ نظر دوڑا دیئے تو جتنی انسان نے تحقیق کی ہے ابھی تک اس کی تحقیق کا محور اور مرکز محض اس حد تک رہا کہ خون کیسے آتا ہے, کن نالیوں سے آتا ہے اور کن نالیوں سے واپس چلا جاتا ہے, کہاں بلاکیج ہو سکتی ہے اور کہاں اس دل کو دوبارہ سے بنایا جا سکتا ہے. یہ سارے کے سارے کام انسانی دل کے حوالے سے انسان کر رہا ہے, لیکن در حقیقت وہ صرف اس کی جسمانی ساخت اور اس کی جسمانی عمل کو ہی ابھی تک اپنے زیر مطالعہ لے کے آ رہا ہے، اس کے اندر کی بہت ساری کیفیات کے بارے میں ابھی اسے یا تو پتا نہیں ہے یا ابھی اس کی طرف توجہ نہیں آئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، سوچا تھا اور ابھی تک سوچا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بعض خواتین کے اور بچیوں کے نام اس لفظ کے طور پر رکھے جاتے ہیں، اور وہ لفظ ہے سویدا۔ سویدا کے نام سے عرب دنیا میں تو یہ نام بہت معروف ہے۔ سویدا در حقیقت خون کا وہ قطرہ ہے جو دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب کبھی قربانی کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل جو جانور کا نکالا جاتا ہے، اس کو چار حصوں میں کاٹتے ہیں، جیسے اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک سیاہی مائل، ایک بلیکش ریڈ قسم کا خون کا قطرہ وہ ٹپک کے گر جاتا ہے۔ ایسے قطرے کو عربی زبان میں سویدا کہتے ہیں، اور سویدا کا بعض قوامیس میں، ڈکشنریوں میں معنی لکھا گیا ہے کہ یہ جذبات کا مرکز ہے، یہ وہ مرکز ہے جہاں جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جذبات کا مرکز ہونے کی بنا پر اس کا نام خواتین نے اپنے لیے پسند کیا اور ان کے نام اس اعتبار سے رکھے جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری تحقیقات کے میدان آئندہ کھلے ہیں اور ہوں گے بہت سارے معاملات جو ہمارے سامنے آشکار، لیکن میں اکثر مجالس میں اس کو اس انداز میں ذکر کرتا ہوں کہ سائنس ابھی ابتدائی منازل طے کر رہی ہے، اگرچہ اس نے بہت سفر طے کر لیا ہے لیکن پھر بھی ابھی بہت کچھ پڑا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں خاص طور پر غور کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے انسان نے وہ چپ بنا لی ہے کہ جس چپ میں وہ سینکڑوں کتابیں جمع کر سکتا ہے، اور آج سے صرف چند سال پہلے کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا کہ ایک انگلی کے پورے کے برابر ایک ایسی چیز ہوگی جس میں کئی کتابوں کو جمع کر لیا جائے گا، تو خون کا قطرہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی انسان کی چپ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھ دی ہے، اور اس دل میں نہ جانے کیا کیا جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور کیا کیا نکلتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی سائنس کی تحقیق ہمیں اس نتیجے تک بھی پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور جب بھی ہم دماغ کے بارے میں غور کرتے ہیں تو اب تک کی معلومات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دماغ درحقیقت سوچنے سمجھنے کا نہیں، بلکہ یہ پورے جسم میں جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں، جتنے بھی ہم سے ایکشنز یا اس کے ری ایکشنز ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق درحقیقت دماغ کے کنٹرول کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور دماغ ان کو دیکھتا ہے۔ آپ اس تصویر میں اوپر والا جو حصہ ہے یا اوپر والی تصویر ہے، اس میں کچھ رنگوں کی بنیاد پر اس دماغ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور صرف یہی تقسیم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں اس کی اجزاء ہیں، اور اس میں تمام رنگ اگر بھر دیے جائیں تو شاید سارا کا سارا دماغ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا ہو جائے، اس لیے کہ اس میں اتنے زیادہ خانے بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک خانے کا ایک بنیادی کام ہے جو باقاعدہ وہ طریقے سے، ایک خاص طریقے سے کر رہا ہے۔ سیلز کا ایک مجموعہ ہے، اور وہ ایک مجموعہ ایک خاص قسم کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ میری زبان اگر بولتی ہے تو دماغ کا یہ حصہ جو پیشانی کے بالکل اوپر ہے، یہاں سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ میری آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو اس دماغ کے پیچھے والے ایک حصے میں ایک مرکز ہے جہاں سے انسان کی بینائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے کان سنتے ہیں تو اس کے کانوں سے ذرا اوپر دماغ کا ایک حصہ ہے جو اس کی سماعت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کا لمس ہو، اس کا ذائقہ چکھنا ہو، اس کی ہوا کو محسوس کرنا ہو، گرمی سردی کا احساس کرنا ہو، اور انسانی جسم میں جتنی بھی جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان سب کا ایکشن بھی اور ان سب کا ری ایکشن بھی اس دماغ کے کسی نہ کسی عمل کی بنیاد پر یا آرڈر کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ اور اس کی مثال اکثر میرے ذہن میں آتی ہے کہ درحقیقت یہ تقسیم کار کا مرکز ہے کہ مختلف کام کس طرح تقسیم کر دیے جائیں، بالکل اس طرح کہ جیسے اس ہال میں آپ کو بجلی کے مختلف سوئچز کہیں کہیں نظر آئیں گے، ہر ایک کسی مشین کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک سوئچ آن کریں گے تو اس سے متعلق جو ٹیوب لائٹ ہے وہ روشن ہو جائے گی، دوسرا سوئچ آن کر دیں گے تو پنکھا چلنا شروع ہو جائے گا، ایک تیسرا آن کر دیں گے تو مائک چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہر ایک سوئچ کے ساتھ ایک ایک مشین وابستہ ہے، اور جہاں سوئچ آن آف کر دیا جائے وہ مشین آن آف ہو جاتی ہے۔ بالکل انسانی دماغ میں بھی اس طرح کے بشمار سوئچز اللہ رب العزت نے لگا دیے ہیں۔ جب بھی کسی انسان کو فالج ہوتا ہے تو اس فالج کا بنیادی سبب اس ٹانگ میں یا اس ہاتھ میں یا اس بازو میں کسی خرابی کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سب سے بڑا سبب دماغ کے اس خلیے میں یا اس خلیے میں یا اس حصے میں ہوتا ہے کہ جہاں کنٹرول تھا اس دماغ کا، احکام جہاں سے جاری ہوتے تھے، درمیان میں واسطہ کٹ گیا تو انسانی جسم کے اس حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کے کسی آدھے حصے پر بھی فالج ہو جاتا ہے آدھی زبان پہ فالج ہے اور آدھی زبان پہ فالج نہیں ہے، آدھی انگلیاں کام کر رہی ہیں اور آدھی انگلیاں کام نہیں کر رہی، یعنی وہ اجزاء جو ہیں وہ صرف ایک جز نہیں ہے بلکہ اس ایک جز کے بھی کئی اجزاء ہیں جو باقاعدہ مختلف سیلز کی صورت میں کام کرتے رہتے ہیں. گویا کہ دماغ محض ایک مشین نہیں جو سوچنے سمجھنے کا کام کرتی ہے، یہ پوری انسانی جسم کے سارے اعمال کو کنٹرول کرنے کا ایک مرکز ہے جو اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت طریقے سے بنا رکھا ہے. اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ہم نے نفسیات پر بات کرنی ہے تو نفسیات کی مختلف شاخیں، مختلف میدان، مختلف اس کے رجحانات ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک ہمارے سامنے نفسیات کی ایک عمومی تعارف کہ جس میں عمومی طور پر پورے جان، روح، نفس، دل کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور اس کو ہم عمومی نفسیات یعنی جنرل سائیکالوجی کے بارے میں ہم اس کو اپنے سامنے لے کے آتے ہیں. یہ میدان واضح ہوتا ہے، فرد کی ذہنی کیفیت، کردار کا مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں نے مختلف تجربات کی بنیاد پر جو نفسیات کے اصول وضع کیے اس کی بنا پر جانور اور انسانوں پر تجربات کیے گئے، اصول لکھے گئے، جمع کیے گئے، اور اس کی بنا پر ایکسپریمنٹل سائیکالوجی کی بنیاد پر ایک میدان آگے بڑھتا ہے. اور پھر اسی کی بنیاد پر ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ انسانی مختلف قسم کے اعضاء کس کس طریقے سے کام کرتے ہیں، کس کس طریقے سے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے. اعضاء کی فعالیت، عضوی اور عصبی نظام، اس کی ساخت کا مطالعہ کرنا، یہ عضویاتی نفسیات کا میدان ہے. اسی طرح انسانی ذہن اور اس کا جسم کس طرح نشو و نما پاتا ہے، اور نفسیات کا یہ سب سے بڑا مضمون ہے، یہ سب سے بڑا میدان ہے کہ ایک انسانی جسم اور اس کا جسم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عقل اور ذہن کی جو کیفیت ہے یہ کس طرح ترقی کرتی ہے، اس کا اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں جاننا یہ اس کا بہت بڑا میدان ہے. حیوانی نفسیات، حیوانوں کی کردار کے بارے میں اور ان کی جبلت کے بارے میں جاننا یہ بھی ایک بہت بڑا میدان رہا ہے. اور بے شمار لوگوں نے جو نفسیات کے ماہرین تھے انہوں نے جانوروں کی نفسیات پر عمل کرتے ہوئے، تجربات کرتے ہوئے انسانی زندگی کے بارے میں بہت سارے قاعدے اور ضابطے ہمارے سامنے رکھے، جس میں رشیا کا بہت معروف ایک نفسیات دان کہ جس نے کتوں پر اور ڈاگس پر اس نے تجربات کیے، بافلوف جس کا نام ہے، اسکینر جس نے چوہوں کی مختلف کیفیات پر ریسرچ کی اور اس کو پھر عمل تعلیم میں اور انسانی کردار پر کس طرح اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، بہت سارے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں. معاشرتی نفسیات کے بارے میں کہ انسان ایک علاقے میں، ایک جماعت میں، ایک گروہ میں، ایک خاندان میں رہتے ہوئے کس کس طریقے سے مختلف کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، ان سب کا مطالعہ کرنا یہ معاشرتی نفسیات کا موضوع بن جاتا ہے. اسی طرح بعض افراد اور بعض انسان کے کردار ایسے ہوتے ہیں جو کہ نارمل نہیں ہوتے، اب نارمل کیفیت، ایک اچھا بھلا سمجھدار قسم کا آدمی اچانک کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اچھا یہ بھی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، یہ اچانک اس سے ایسا کیوں ہو گیا، یہ ایک اچھا بھلا انسان ایک بالکل اب نارمل حرکت کیوں کر رہا ہے، یا اس نے اچانک یہ جواب کیوں دے دیا. اور یہ انسانی زندگی میں ہم اپنی تجربات میں دیکھتے رہتے ہیں اور خود اپنے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے مرکز میں بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں، بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا عمل، کوئی نہ کوئی ایسا کام، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات کسی ایسی مجلس میں ہو جاتی ہے کہ سب لوگ اس کو موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں کہ جناب آج اس نے یہ کیا کہہ دیا، کیوں کہہ دیا، اس سے یہ کیسے وابستہ ہو گیا. اس کیفیت کو جاننا اور ان کی ذہنی کیفیات کو بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ سب کے سب معلومات جو ہے وہ نفسیات کا میدان ہے، ایک بہت بڑا میدان کہ جس میں دنیا میں بڑی ترقی کی جا چکی ہے. مجرموں کے بارے میں، جرائم کس طرح وجود میں آتے ہیں، انسان ایک جرم کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہوتا ہے، قتل کرنا کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے، کسی چیونٹیوں کو بھی مارتے ہوئے کچھ لوگوں کے دل کانپتے ہیں اور ان کا دل پریشان ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو انسانی بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آخر یہ جرم کی مختلف کیفیات کس طرح انسانی ذہن میں آ جاتی ہے اور کس کس طریقے سے وہ انسانوں کو، آپ جانوروں کو اذیت دے کے انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں اذیت دیتا ہے، یہ سب معاملات بھی درحقیقت اسی نفسیات کا موضوع ہے. انسانوں اور جانوروں میں بہت ساری قدریں مشترک ہیں، اور ہم نے بالکل ابتدائی موضوعات میں سے ایک دفعہ اس کو سیکھا تھا کہ تعلیم میں بھی اور علم کے تصور میں بھی کہ انسان اپنے بہت سارے کردار، اپنے بہت سارے کام، اپنی بہت ساری تبدیلیاں جو انسانی زندگی میں آتی ہیں وہ جانوروں سے لیتا ہے، ہواؤں سے لیتا ہے، بادلوں سے لیتا ہے، آس پاس کی کائنات کی مخلوقات سے لیتا ہے کہ اس نے یہ کام کس طریقے سے انجام دیا، اور پھر اس کا ذہن جو کہ اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں والا بنا رکھا ہے، وہ اس پر مزید غور و فکر کرتا ہے، اس کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے وہ غور و فکر کرتا ہے اور پھر نئی نئی چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسری طریقے سے نفسیاتی اعتبار سے بھی انسانی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کیا کیا مماثلتیں ہیں، اس جانور نے اس طرح کا کیوں ایکشن لیا اور اس طریقے سے اس نے کیوں بیہیو کیا، اور پھر اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اسلام آباد کے مختلف گھروں میں کتے کی ایک قسم دیکھی ہوگی کہ جو بھیڑیے سے ملتی جلتی ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک تجربے کے ذریعے سے آگے بڑھایا گیا ہے کہ اس بھیڑیے میں سے اس بھیڑیے کی صفت کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، وہ جو اس کے جبلت میں موجود ہے کہ جس میں خون خاری ہے، چیر پھاڑ کر دینا ہے، تباہ کر دینا ہے، اس کی جبلت کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ اس پر بہت تحقیقات کی لوگوں نے، اور پھر اس کی کمبینیشن کی بنیاد پر ایک ایسی نسل وجود میں آئی جو اپنی جسمانی ساخت اور اپنی قوت کے اعتبار سے تو بھیڑیے کی طرح کی ہے، لیکن اپنی جبلت کے اعتبار سے بھیڑیے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وفا شعاری پائی جاتی ہے، نرمی پائی جاتی ہے، اور گھر کی حفاظت کرنے کا اس کے اندر تصور ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے عمل انسانی تحقیقات کا نتیجہ ہیں، اور اس بنیاد پر انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی انسان بھی بھیڑیا صفت ہو جائے تو کیا اس بھیڑیا صفت انسان کو دوبارہ انسان بنانے کے لیے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، کیا اس کے اندر کی کیفیات کو بدلنے کے لیے کوئی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب نفسیات کے میدان ہیں۔ بچوں کی نفسیات بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، اور اتنا دلچسپ کہ آپ اس پر جتنا غور کریں گے اتنا مزہ آئے گا۔ مختلف قسم کے بچے مختلف قسم کے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی کام مختلف بچے مختلف انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بات کو مختلف بچے مختلف انداز میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا رد عمل مختلف انداز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اس بچے کے ساتھ نہیں ہے جو 5-6 سال کا ہے، اس بچے کے ساتھ بھی ہے جو کہ 80 سال کا ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ جملہ میں جب میں نے پڑھا تو بالکل سچا مجھے یہ جملہ لگا کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک بچہ ہمیشہ سے رہتا ہے، چاہے اس کی عمر بڑھتی چلی جائے لیکن یہ بچہ اس کے اندر ہمیشہ سے موجود رہتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی بوڑھے کے بچے کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر بچہ کس انداز میں رہتا ہے، تو اس کے ایک بچہ باہر سے تھما دیا جائے، جیسے ہی بچہ اس کی گود میں آئے گا اس کے اندر کا بچہ اچھل کے باہر آ جائے گا، اور وہ بوڑھا جو ابھی بہت ہی مہذب مؤدب قسم کا تھا اچانک اس بچے کے ساتھ اسی طرح کی حرکت کرنا شروع کر دے گا، اسی انداز میں بولنا شروع کر دے گا۔ اب دو بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور دو بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بس عمر کا فرق ہے، ایک 8 سال کا اور ایک 80 سال کا ہے، لیکن بچوں کی اس نفسیات نے انسانی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں رونما کی ہیں۔ اب ہم ایک ہلکی سی نظر کہ نفسیات کے میدان میں کچھ بڑے بڑے مدارس وجود میں آتے ہیں، لیکن بہت تیزی سے ہم یہاں سے گزرتے ہیں، سارے ذکر نہیں کیے جا سکتے، صرف چند ایک کا ذکر۔ عملیت پسند جو فنکشنلزم کے بارے میں یا اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ انسانی شعور اس کے ارتقاء پر غور کرتے ہیں، اس کے نتائج پر غور کرتے ہیں، اور اس کا مقصد ماحول سے مطابقت پیدا کرنا کہ ایک انسان اپنے ماحول میں کس طرح بھلے طریقے سے جی سکتا ہے، اس کے بارے میں غور کرنا یہ ان کا کام ہے۔ اینجل کا کہنا یہ ہے کہ عملیت ایک ایسی نفسیات ہے جو کسی جاندار کے اس کے ماحول کے ساتھ مکمل رابطے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جاندار سے مراد انسان بھی ہے، جاندار سے مراد پودے بھی ہیں، جاندار سے مراد حیوانات بھی ہیں، اور جس طرح کا ماحول ہے اس میں انسان، اس میں نباتات، اس میں حیوانات کس طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کے درمیان میں رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے، بشمار اس کی شاخیں ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ہر پودے کو ایک خاص ایٹماسفیئر میں پیدا کیا، اور اسی ماحول میں وہ پنپتا ہے، اسی ماحول میں وہ پھل دیتا ہے، اسی ماحول میں اس کے اندر پھول جنم لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ماحول کا پودا اٹھا کر کسی دوسرے ماحول میں لگائیں گے، وہاں وہ اپنی ذاتی طاقت کی بنا پر باہر تو نکل آئے گا، ممکن اس کی شاخیں بھی پھیل جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پھل نہ دے، ہو سکتا ہے وہ پھول نہ دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پنپنے کی طاقت ہی ختم ہو کے رہ جائے اور وہ وہاں پر جنم ہی نہ لے سکے۔ یہ تمام کیفیات ہوتی رہتی ہیں۔ اسلام آباد میں جو آپ کو الرجی کی ایک بہت بڑی کیفیت نظر آتی ہے، اس کے بارے میں یہاں کے بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کچھ پودے ایسے لگائے گئے یہاں پر جو اس سرزمین کے لیے نہیں تھے، وہ ایسی سرزمین کے لیے تھے جو اسی سرزمین میں زیادہ بہتر انداز میں پھل سکتے تھے، پھول سکتے تھے، اور اس میں وہ کسی الرجی کا باعث نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن جہاں سے اٹھا کر ہوائی جہازوں کے ذریعے سے ان کے بیج لائے گئے، چونکہ وہاں دیکھا گیا کہ بہت بڑا پودا ہے، بہت بڑا درخت ہے، وہ جب کسی ایسی زمین پہ لگائے گئے کہ جس کا ماحول اس کے مطابق نہیں تھا، تو اس پودے کے اندر سے ایک ریئیکشن پیدا ہوا، اور اس ریئیکشن نے کتنے انسانوں کو مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہی کیفیت انسانوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے کہ ایک مضمون کے بچے کو اٹھا کر کسی ایسے مضمون میں ڈال دیا جائے جو اس کے ذہنی کیفیت کے مطابق نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی اسی طرح کا ریئیکشن پیدا ہو جائے جس طرح کا ریئیکشن اس پودے میں پیدا ہوا، کہ جس نے ٹھنڈک اور سایہ دینے کے بجائے الرجی پھیلانا شروع کر دی۔ یہ کیفیت وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک مدرسہ جو ہے وہ ترکیب پسند، جو اسٹرکچر جو ہے وہ اس پر غور کرتا ہے، انسانی ساخت اور انسانی ذہن کی ساخت، اور اس پہ مختلف تجربے کرتا رہتا ہے، اس پر ان کا کام ہے۔ ذہنی حساسیت اور ذہنی احساسات اور اس کے اندر پیدا ہونے والے تصورات اور مختلف قسم کے جذبات، جس میں محبت اور نفرت بھی ہے۔ اور یہ بھی جملہ معترضہ کا طور پر میں آپ کے سامنے یہ کہہ دیتا ہوں کہ محبت در حقیقت محبت ہی ہوتی ہے، اور نفرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، وہ اسی کا ہی ایک دوسرا رخ ہے، اس کا جو دوسرا اپوزٹ حصہ ہے۔ ایک سکے کے دو رخ، ایک محبت ہے، اور اسی محبت کا جو بعض اوقات ایکشن ہوتا ہے وہ لگاؤ اور چاہت کی صورت میں، اور اسی کی بنیاد پر ایک ریئیکشن بعض اوقات انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہی نفرت کو جنم لیتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ایک اور بڑا خوبصورت طریقہ انسانی نفسیات کو جاننے کا اختیار کیا گیا، فرائیڈ نے اور اس کے بہت سارے ساتھیوں نے بطور خاص اس پر تحقیق کی۔ اس میں کچھ اچھے اور کچھ برے پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی لاشعور میں بہت ساری چیزیں دفن ہوتی ہیں، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر آپ انسانی ذہن کے بارے میں یا انسانی عقل کے بارے میں غور کرنا چاہتے ہیں، میں دماغ کی بات نہیں کر رہا، میں ذہن کی بات کر رہا ہوں، اور ذہن سوچنے سمجھنے کی قوت ہے، چاہے اس کا تعلق دماغ کے کسی حصے کے ساتھ جڑا ہو یا دل کی کسی خانے کے ساتھ جڑا ہو، وہ ذہنی کیفیت کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک آئس برگ کی صورت میں ہے، اور آئس برگ کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ آپ کو سطح آپ پر پانی کی اوپر والی سطح پر نظر آتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس سمندر کے اندر موجود ہوتا ہے کہ جس کی گہرائی تک جانا بعض اوقات انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہم انسانی ذہن میں بھی آئس برگ کے صرف اوپر والے حصے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس کے نیچے چھپا ہوا حصہ جو ہے وہ ہماری نظروں سے اکثر اوجھل رہتا ہے۔ اس لیے شعور اور تحت شعور اور لاشعور، ان تینوں کیفیات کو جاننا اور ان تینوں کیفیات کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ در حقیقت اس کا موضوع ہے، اس کا میدان ہے۔ گیسٹالٹ، یہ در حقیقت شکل کو، تصویر کو، مرکب چیز کو کہا جاتا ہے، اور اس میں انسانوں اور جانوروں، انسان اور انسانوں کے باہمی جو رابطے ہیں ان کا ادراک کرنا، اور ان کے اندر کوئی تنظیم پیدا کرنا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق، اور اس میں بہت سارے افراد ہیں، فلسفی ہیں، نفسیات کے ماہرین ہیں، کہ آپ انسانی جسم کو، انسانی روح کو، انسانی نفس کو، اس کے جذبات کو الگ الگ اجزاء کی صورت میں دیکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو ایک کل کی صورت میں دیکھیں۔ اور انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے، انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے اشیاء کو سب سے پہلے کل کے اعتبار سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ آپ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر دور سے جو آپ کو پڑتی ہے وہ اسلام آباد کے پہاڑوں پہ پڑتی ہے، اور ایک پہاڑ پورا کا پورا آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کے اجزاء آپ کے سامنے نمایاں نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے، کہیں قریب آ کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو سبز پہاڑ تھے یہ تو درخت تھے سبزی کی صورت میں، اور وہ درخت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لیکن جب آپ اندر چلے جائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ نہیں جناب، یہ جھاڑیاں نہیں ہیں، یہ تو بہت ہی تناور قسم کے درخت ہیں۔ اور پھر مزید اندر جائیں گے تو پھر وہاں کی ندی نالے، وہاں کی بستیاں، وہاں کے گاؤں، وہاں کے جانور، وہاں کے لوگ، اور وہاں کے پتھر، وہاں کے چشمے نظر آئیں گے، یہ اس کے اندر کی اجزاء ہیں۔ لیکن انسانی کیفیت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اشیاء کو دور سے دیکھتا ہے اور کل کی حیثیت میں دیکھتا ہے۔ اس لیے انسان کو بھی جب جانچا جائے، پرکھا جائے، دیکھا جائے، تو اس کے کل کی حیثیت میں سب سے پہلے دیکھا جائے، اور پھر اس کے جو مختلف قسم کے کام ہیں، ایکشنز ہیں یا کردار ہیں، اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جز کو اس کے کل کے ساتھ ملا کر پھر دیکھا جائے کہ اس میں یہ کام کیوں ہوا اور یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی۔ اس کے بارے میں جاننا اور باقاعدہ اس میں بصیرت کو استعمال کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اور اس اعتبار سے تعلیمی نفسیات کا میدان آگے بڑھتا ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ فرد کی نشو و نما اور اس کا مطالعہ کرنا، لیکن فرد کی نشو و نما تو ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بے شمار میدان ہیں. جب ہم تعلیمی نفسیات کہتے ہیں تو پھر ہم اس کے میدان کو ذرا محدود کر دیتے ہیں تاکہ اس کا مطالعہ کرنا آسان ہو جائے. اس تعلیمی ماحول کے اندر کہ جس میں کوئی آدمی کچھ سیکھ رہا ہے، اس سیکھنے کے عمل کے دوران اس کی نفسیات کی کیفیت کیا تھی، اس کے نشو و نما میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا، تنزل کی طرف جا رہا ہے نہیں جا رہا، یہ تمام باتیں جاننا در حقیقت اس کا مطالعہ یہ تعلیمی نفسیات کے زمرے میں آتا ہے. اسکینر، جس کا تذکرہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کیا تھا، اس کے کہنے کے مطابق تعلیمی نفسیات انسانی شخصیت، اس کا کردار اور اس کی نشو و نما کہ یہ کیسے پروان چڑھتا ہے، اور فرد کی مناسب رہنمائی، صرف مطالعہ نہیں کرنا بلکہ رہنمائی کرنا، یہ اصل کام ہے. کہ آپ ایک کام انسان کے اندر دیکھتے ہیں، ایک عمل دیکھتے ہیں یا اس کا رد عمل دیکھتے ہیں، اچھا ہے یا برا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن اچھا ہے یا برا ہے ان دونوں صورتوں میں آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر ایک مناسب رہنمائی دینی ہے. اگر اچھا ہے تو اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، رہنمائی استاد دیتا ہے. اگر برا ہے تو اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کا رہنمائی ایک معلم دیتا ہے، چاہے وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہو یا چاہے کسی تعلیمی ادارے کے اندر باقاعدہ تعلیم دے رہا ہو. اس اعتبار سے تعلیمی نفسیات کا تعلق جو ہے وہ انسان کی تعلیمی ماحول کے ساتھ ہے، اور اس تعلیمی ماحول میں جب ہم آتے ہیں تو پھر ہمیں صرف ایک شخص نظر نہیں آتا جس کو ہم طالب علم کہتے ہیں، بلکہ وہاں پر طالب علم بھی نظر آتا ہے جس کی شخصیت کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے کردار کا مطالعہ کرنا ہے، اس کی نشو و نما کا مطالعہ کرنا ہے، اس کی صلاحیت اور رویوں کا مطالعہ کرنا ہے. اور جتنی کیفیات شاگرد میں طالب علم میں پائی جاتی ہیں بالکل وہی کیفیات ہمیں استاد میں بھی دیکھنی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے سے ان تمام کیفیات کا وہ بھی شکار ہو سکتا ہے کہ جس میں ایک طالب علم مبتلا ہوا ہے کسی بھی سبب سے. اس وجہ سے استاد کی بھی شخصیت کا مطالعہ کرنا، ایک استاد کامیاب ہے تو کیوں کامیاب ہے، کیسے کامیاب ہے، ایک استاد کے بارے میں لوگ مطمئن نہیں ہیں کیوں مطمئن نہیں ہیں، کیا خرابی ہے، کہاں کمزوری پائی جاتی ہے، یہ غصے میں کیوں آتا ہے، یہ جلد جو ہے وہ ایکشن میں کیوں آ جاتا ہے، اس کے اندر دھیما پن کیوں پایا جاتا ہے، یہ سب کیفیات دیکھنا انسان کا کام ہے، نفسیات کے ماہرین کا کام ہے. نصاب تعلیم کیا، ایک بڑا مقصد آپ نے یاد کر رکھا ہوگا یقیناً آپ کے ذہن میں، کہ جب ہم نے تعلیم پر بات کی تو اس میں یہ جملہ کہا تھا کہ تعلیم کے سامنے کچھ بڑے بنیادی مقاصد ہوتے ہیں، ان بنیادی مقاصد کے تحت پھر کچھ جزوی قسم کے مقاصد سامنے آتے ہیں. آپ ایک ملک میں رہتے ہیں تو ملک کے بارے میں، آپ ایک دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین کے بارے میں بنیادی مقاصد سامنے آئیں گے. پھر آپ ایک ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں، سائنسدان بننا چاہتے ہیں، ادیب بننا چاہتے ہیں، اکنامکس کے ماہر بننا چاہتے ہیں، یہ پھر اس کے اجزاء بن جاتے ہیں. تو کیا وہ نصاب تعلیم ان دونوں کو پورا کر رہا ہے، اور اس کے اندر کیا انسانی شخصیت کے مطابق معلومات جمع کی گئی ہیں یا انسانی شخصیت کے مطابق معلومات نہیں جمع کی گئیں، بہت ساری باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں. تعلیمی کتابوں کو آپ نے بھی دیکھا ہے، اور میری بھی ایک عمر گزر چکی ہے اس دشت کی جو ہے وہ سیاحی میں، بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ کتاب طالب علم کے ذہن سے اگر اوپر ہے تب بھی طالب علم پریشان ہے، اور اگر وہ اس سے کم معلومات دے رہی ہے کتاب تو انسان اس سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جلد اچاٹ ہو جاتا ہے، کتاب پھینک دیتا ہے کہ یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، اس میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اور بے شمار چیزیں ہیں جو انسانی نفسیات کو باقاعدہ متاثر کرتی ہیں، کتاب کا کاغذ تک انسانی نفسیات کو متاثر کرتا ہے کہ یہ کس کاغذ پر چھپا ہے، اس کی تحریر تک، حتیٰ کہ اس میں جس خط سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے اس کا فونٹ جو ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور وہ بھی انسانی ذہن پر باقاعدہ اثرات مرتب کرتی ہیں. اس کے اندر جو تصویریں ہیں وہ تصویریں کس طرح کی بنائی گئی ہیں، کیا اس مضمون سے مطابقت رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی، ان تمام باتوں کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے. جہاں مطابقت نہیں پائی جاتی وہاں پریشانی یقیناً جنم لیتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی دیکھنا، اس کا مطالعہ کرنا یہ نفسیات کے میدان کا ایک کام ہے. طریقہ تدریس، استاد نے کس طریقے سے پڑھایا، میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اور ایک مشغلہ ہے میرا کہ اپنے بچوں کی باتوں کو میں بعض اوقات چھپ کے اس وجہ سے سنتا ہوں کہ جب بچے آپس میں بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں تو بالکل وہ فری ہو کر بات کرتے ہیں اپنے استادوں کے بارے میں، اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ساتھیوں کے بارے میں، اس میں وہ سب باتیں ڈسکشن میں آ جاتی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے میں دیکھے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ایک بچہ ایک مضمون میں بہت اچھا تھا, اچانک اس مضمون میں پیچھے رہنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی دلچسپی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. میرے اپنے گھر میں میرے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا, ایک بچی میتھ میں بہت اچھی تھی, بہت اچھی چل رہی تھی, لیکن جب وہ آٹھویں کلاس میں پہنچی تو اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ بہت پیچھے چلی جا رہی ہے. اور جب کھوج کریز کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ طریقہ تدریس جو اس حساب کو پڑھانے کے لیے استاد نے یا اس استانی نے میڈم نے جو شروع کیا تھا, اس کی وجہ سے سارے کے سارے بچے پریشان تھے اور سارے کے سارے اس دلچسپی میں کمزوری محسوس کر رہے تھے. تو نصاب تعلیم کے ساتھ ساتھ طریقہ تعلیم بھی یہ نفسیات کا باقاعدہ ایک مضمون بنتا ہے. اور اس وجہ سے صرف اس ماہر مضمون کی صورت میں کتاب نہیں لکھی جاتی, بلکہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد جس میں معلومات جمع کی جاتی ہیں, اس کو کیسے مرتب کرنا ہے, کیسے تصویریں بنانی ہیں, کس کاغذ میں چھپنا ہے, کیا کہ اس کے اندر ایکسرسائزز ہونی چاہیے, یہ سب کے سب اگر ماہرین نفسیات بھی اس مجلس میں بیٹھ جائیں تو بہت خوبصورت اس سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جس میں اسلامیات کی جو کتابیں ہیں, اسلامیات کی بطور خاص جو کتابیں ہیں, ان کو جب بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا تو کتاب کو دیکھتے ہی فوراً پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ جو سب سے بیکار کاغذ اس پر اس کی چھپائی, جو سب سے بیکار قسم کے سوالات یا خط یا ہینڈ رائٹنگ جس میں کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اس کو لکھا گیا, کوئی تصویر نہیں, کوئی رنگ نہیں, کوئی دلچسپی پیدا کرنے کا اس کے اندر, صفحات بعض اوقات جو ہے صفحات تک اس میں الٹ لکھے ہوئے, اور بعض ایسی کتابیں دیکھی گئیں کہ جس کو پہلا صفحہ جب وہ سیدھا چھپا ہوا اور دوسرا صفحہ جب وہ الٹا چھپا ہوا ہے, اتنی بھی کسی نے زحمت گوارا نہیں کی اس کتاب کو صحیح طور پر چھاپ دیا جائے. تو جب آپ پانچ کتابیں, پانچ مضامین ایک طالب علم کے سامنے رکھتے ہیں اور اس میں ایک کتاب کی حالت یہ ہے کہ نہ دیکھنے کو دل چاہے نہ پڑھنے کو دل چاہے, اور باقی کتابوں کی حالتیں اس کی بالکل برعکس ہو جائیں گی, تو گویا آپ نے اس کی نفسیات پر انڈائریکٹ اثر پیدا کر دیا, اس کی دلچسپی خود بخود کم ہو جائے گی کہ مجھے یہ مضمون نہیں پڑھنا چاہیے. اس اور مارکس میں بھی یہی کیفیت, مارکس بھی جناب 100 میں سے 90 دے دیے ہیں, اور ایک استاد کی بات میں کیا بتاؤں آپ کو کہ 100 میں سے 100 نمبر دے دیے اور پھر کہا کہ اچھا اس کی تو ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے, 5 نمبر اور دے دیے جاتے ہیں اس کو. اس بنیاد پر بھی بعض اوقات اور 50 نمبر, اس یہ ایک دوسرا پہلو ہے, ایک پہلا پہلو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور دوسرا پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ اس کے نمبر کم کر دیے جائیں, اور بے شمار طریقے تدریس میں بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں جو کہنے کی ہیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. نشو و نما, ترقی انسانی جسم میں, انسانی کردار میں, بیہیویئر میں, نشو و نما انسانی جسم, یہ انسانی تعلیم کا بہت بڑا موضوع ہونا چاہیے, بہت بڑا موضوع ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس وقت, اس میں انسان کی جسمانی صحت اور اس کی نشو و نما کے بارے میں بالکل توجہ نہیں دی جا رہی. اور یہ بات میں محض جذباتی بنیاد پر نہیں کہہ رہا, حقیقت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اور آج سے صدیوں پہلے سقراط کی بات میں نے پڑھی کہ سقراط اور ارسطو نے اپنی تعلیمی اداروں میں باقاعدہ یہ سجیسٹ کیا اپنے علاقے کے حکمرانوں کو کہ آپ تعلیمی جو ماحول بنائیں, جو مدرسہ بنائیں, اس میں اگر 5 گھنٹے ایک شخص ایک بچہ پڑھتا ہے تو 3 گھنٹے جسمانی نشو و نما پر توجہ دی جائے, اور خاص طور پر ابتدائی مراحل میں جب بچہ بالکل ابتدائی سٹیجز میں ہوتا ہے, اس میں 3 گھنٹے اس کے لیے ایسے کھیل, ایسے کام, ایسی ایکسرسائزز میں صرف کیے جائے کہ جس سے اس کا جسم توانا بن جائے, کیونکہ انسان کا جسم جتنا توانا ہوگا اس کی باقی ساری کی ساری اعضاء کی قوتیں بھی اسی قدر توانا ہوں گی, اور جو اس کی ذہنی کیفیات ہیں اس کو اس کی جسمانی ایکسرسائزز کے ساتھ جوڑ دیا جائے, اور پھر اس کی بنیاد پر اس کی جسمانی کیفیت کو آگے بڑھایا جائے اور اس کی نشو و نما میں آگے اس کو ترقی دی جائے. بہت ساری باتیں, اس لیے میں جلد اس کو مکمل کرتا ہوں. نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ایک خوبصورت اشارہ کیا تھا, اور اس اشارے کو سمجھ لیا جائے تو بات بن جاتی ہے کہ علموا اولادکم الرمایا. اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں ابتدائی احکام میں سے یہ حکم جاری فرمایا کہ اپنے بچوں کو نیزہ بازی اور تیر اندازی سکھاؤ, والسباحہ تیراکی سکھاؤ, ورکوب الخیل اور گھوڑوں پر سوار ہونا سکھاؤ یعنی شاہ سواری سکھاؤ, اور یہ تینوں کے تینوں کھیل جس میں قوت بھی ہے، ہنر بھی ہے، فن بھی ہے، اور انسانی ذہن کو بھی بہت ساری اس کے اندر نشو و نما کے پہلو ملتے ہیں. بالکل غلط بھی شامل ہیں بہت سارے کام ایسے. اور میں اس کی اگر وضاحت دوں تو فوری طور پر ام سلمہ کی مثال سامنے آتی ہے کہ حضرت ام سلمہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں جب سارے کے سارے لوگ بکھر گئے اور صرف 11 افراد نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہ گئے، تو ان 11 افراد میں سے ایک خاتون تھی جو ام سلمہ تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حفاظت میں شریک تھیں، اور یہ حفاظت یقیناً لفظوں کی صورت نہیں بلکہ تلوار کی شکل میں کر رہی تھیں. اس لیے باقاعدہ اس کا فن سیکھنے کا عمل جاری رہا ہے. خالد ابن ولید کی بیوی جو تھیں وہ میدان جنگ میں ان کے ساتھ ہوتی، اور جنگ یرموک میں باقاعدہ خود اپنے ہاتھوں سے تلوار ان کے ہاتھ میں پکڑاتی اور حوصلہ بلند کرتی کہ تم نے میدان میں اس طرح سے لڑنا ہے. یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے ذہنی نشو و نما میں بھی قوت فہم، ایک بچہ کیسے سمجھتا ہے، قوت حفظ کیسے فوراً یاد کر لیتا ہے، قوت یادداشت کیسے یاد رکھتا ہے. حفظ کا معنی ہے کہ یاد کیسے کر لیتا ہے فوری طور پر اور یاد کیسے رکھتا ہے. قوت بصیرت کی معاملہ فہمی، ایک اچانک سچویشن نئی آ جاتی ہے، اس سچویشن میں آدمی نے کیسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور کس طریقے سے کام کرنا ہے. فراست فوری طور پر کوئی عمل کس طریقے سے کرنا ہے، اچانک تبدیلی آ جاتی ہے، بجلی فیل ہوگی اچانک کیا کرنا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اس لیے اسے سب دیکھنا اور اس میں انسانی شخصیات کا مطالعہ کرنا کہ یہ موروثی ہیں، گھر کے ماحول کا معاملہ ہے، تعلیم ادارے کے مسائل ہیں، استاد کے برتاؤ کے مسائل ہیں، طلبا کے باہمی معاملات ہیں جو اس میں اثر انداز ہو رہے ہیں، بیماری ہے، طریقہ تدریس ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. ذہنی نشو و نما کی سرگرمیاں آپ کے سامنے موجود ہیں. ان سب کو جس میں تقریری تحریری مقابلے اور ادبی ثقافتی سماجی جو سرگرمیاں، اس میں کثرت سے انسانوں کو شریک کرنا، طلبا کو شریک کرنا، اس سے ایک مکمل انسان بنتا ہے. ہم انسان مکمل نہیں بنا رہے، اس کے اجزاء بنا رہے ہیں، کتابوں کے ماہر بنا رہے ہیں، معلومات کے حفظ کرنے والے بنا رہے ہیں، اور میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ ہم بہت ساری سی ڈیز بنا رہے ہیں، اور جس میں مختلف قسم کی معلومات کو باقاعدہ ڈال دیا گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہ اس کو رٹ کے یاد کر کے کاغذ پر بکھیر دیتا ہے اور پھر بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. امتحان کے بعد اکثر بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ چلیں سر سے بوجھ اترا. جب تک تعلیم سر پہ بوجھ رہے گی اس وقت تک پریشانی رہے گی. جب تعلیم بوجھ نہیں بنے گی اور انسان امتحان میں اس لیے جائے، خوش ہو کے جائے کہ مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے کہ میں نے کتنا سیکھا، میں نے کیسا سیکھا، تب کہیں جا کر تعلیم کا عمل مکمل اور بہتر ہوگا. کردار، بے شمار خوبیاں، ان سب کو جاننا کہ ایک آدمی خوش اخلاق ہے، متانت ہے، حلیم ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اگر کوئی خرابی ہے، غصے میں کیوں آ جاتا ہے، جلد باز کیوں ہے، خوف اور بزدل کیوں ہے، یہ سب باتیں جاننا، یہ بھی درحقیقت انسانی نفسیات کا موضوع ہے. اذیت رسانی، شرمیلا پن، اختلاف، مایوس رہنے والا، فریبی، دھوکہ دینے والا، یہ سب انسانی کردار ہیں. اس کا مطالعہ کرنا اور اس کے اسباب کا مطالعہ کرنا کہ یہ کیا موروثی ہیں، خاندان کی طرف سے ایسی بات آ رہی ہے، یا گھر کا ماحول ایسا تھا، یا تعلیمی ادارے کا ماحول ایسا تھا، معاشی اور معاشرتی کیفیات ایسی تھیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر صبح کا اخبار پڑھ لیا جائے تو بہت سارے نفسیاتی مسائل انسان کے ذہن میں انسانی دباؤ کو بڑھانے کے لیے، اس کے خون کے اندر فشار پیدا کرنے کے لیے، انتقامی جذبہ پیدا کرنے کے لیے، مایوس ہونے کے لیے ایک اخبار صبح کا کافی ہے. اور اس لیے اکثر دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ کبھی صبح کا اخبار صبح کے وقت نہ پڑھا جائے، اس کو کبھی کسی فارغ وقت میں پڑھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کہ جب آپ کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایکشن ریئیکشن نہیں ہوگا. معلومات کا خزانہ نہیں ہے اخبار، اب تو نفسیاتی بیماریوں کا خزانہ بن کے رہ گیا ہے. فرق کا مطالعہ بہت سارے، اور اس کے پھر علاج بھی تلاش کرنے ہیں. علاج خود کرنا ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے، کم از کم رہنمائی ضرور کی جا سکتی ہے. یہ ایک استاد کا کام بھی ہے اور تعلیمی ادارے کا کام بھی ہے. یہاں پر بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور پھر بہت ہی 5-6 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. دو طرح کے جذبے بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ایک خوف کا جذبہ ہے، جبر کا جذبہ ہے، زبردستی کا کیفیت ہے، اور ایک شوق اور چاہت اور لگن کی کیفیت ہے. کیا کیا میں بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ خوف اور جبر کے عمل دنیا کے سامنے ہیں، لیکن جتنا بھی میں نے اس پر غور کیا ہے آج تک کوئی بڑا آدمی مجھے نہیں ملا یا جس کے بارے میں میں نے پڑھا ہو کسی کتاب میں کہ اس نے جبر کی بنیاد پر کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہو کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے. بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا فلسفی ادیب, کوئی بھی ایسا فرد جس نے دنیا میں بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, اس نے جبر اور خوف کی بنیاد پر اس میں کمال حاصل نہیں کیا. کیونکہ جبر کی بنیاد پر جو کام ہوتا ہے وہ بے کیف ہوتا ہے, بے لذت ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے, ناپائیدار, محدود ہوتا ہے. مثال میں دوں آپ کے سامنے, اہرام مصر دنیا میں عجائبات میں شمار ہوتا ہے اس کا, لیکن جس شخص نے اس کو بنانے کا حکم دیا تھا اس حکم میں ایک جبر بھی موجود تھا کہ افراد کو زبردستی اکٹھا کیا گیا, زبردستی ان سے تعمیر کروائی گئی, اور جب تعمیر کروائی گئی تو اسی مقبرے میں جو کسی فرعون کا مقبرہ, اور یہ مقبرہ جو آپ کے سامنے ہے یہ خوفو فرعون کا تھا, اس میں جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی کنیزوں کو, اس کے غلاموں کو بھی باقاعدہ اس کے اندر زندہ حالت میں دفن کیا گیا تھا. اس کے عقیدے میں یہ بات شامل تھی کہ یہ ہمارا خدا الہ اور ہماری زندگی اور موت کا جو مالک تھا سو گیا ہے کچھ وقت کے لیے, کسی وقت بیدار ہو سکتا ہے اور دوبارہ پھر اپنے ساتھیوں کو, اپنے غلاموں کو زندہ کر دے گا جو اس کی خدمت میں فوراً لگ جائیں گے. ایک عجائب کی دنیا میں ایک نام اہرام مصر کا ہو گیا, لیکن پوری انسانی دنیا کو کتنا فائدہ ہوا آپ غور کریں گے تو کہیں کوئی فائدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, سوائے اس کے کہ ملک مصر کو اس کی اقتصادی ترقی میں اور اس کے باہر سے آنے والے جو زر مبادلہ ہے اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے, پیسہ کچھ مل گیا ہے. اس کے علاوہ دنیا کو علم کے میدان میں کوئی بہت بڑا کمال حاصل نہیں ہوا. آپ کے پڑوس میں دیوار چین آپ کو نظر آئے گی, بہت کچھ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا, یہ بھی ایک عجائبات میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن اس کے بھی بنانے والے نے, بادشاہ وقت نے حکم جاری کیا تھا کہ اس دیوار کی تعمیر میں اگر کوئی شخص, چاہے وہ معمار ہو یا انجینئر ہو, مہندس ہو یا وہ مزدور ہو, اگر دوران تعمیر مر جائے تو اس کے لیے الگ قبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی دیوار کے اندر سے چن دیا جائے, کچھ پتھر بچ جائیں گے اور کچھ مٹی بچ جائے گی. یہ دیوار بن گئی ہے, عجائبات میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن کتنے ہزاروں انسان اسی بہت بڑی لمبی دیوار کی قبر کے اندر موجود ہیں. انسانی دنیا کو کتنا فائدہ پہنچا, خود ملک چین جو ہے اس کی بھی بنیادی جو ضرورت تھی جس کے لیے اس دیوار کو بنایا گیا تھا وہ مقصد ختم ہو چکا ہے. یہ تو دفاع کے لیے دیوار بنائی گئی تھی, ایک قلعہ بنایا گیا تھا, اور اب تو جب راکٹ اور میزائل کی دنیا میں انسان داخل ہو چکا ہے اس دیوار کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سوائے کچھ سیاحوں کے جو کچھ پیسے دے دیتے ہیں چائنا کی حکومت کو. اس کے سوا اس دیوار کا, اس عجائب خانے کا یا اس عجائبات عالم میں شمار ہونے والی چیز کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. لیکن اب میں بڑے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں, ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا اور ایک ایک بندے پر غور کیجیے گا. شوق اور محبت, لگن اور جذبہ, اس کی جو اثر پذیری ہے, اس کی جو کیفیت ہے, اس کا جو کیف اور لذت ہے, دیر پا وسیع فائدہ دینے والا, اور ایک بجلی کا بل کسی ایک آدمی نے چراغ جلایا تھا اور اس پر کوئی جبر نہیں تھا, کسی حکومت نے اسے کسی جیل میں بند کر کے مجبور نہیں کیا تھا کہ تم نے اس روشنی کو پابند کرنا ہے کسی بلب کے اندر, اس کے اندر سے خود سے ہی ایک لگن اور شوق پیدا ہوا تھا اور اسی لگن نے اسے اپنی ذات کی جیل میں اسے بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں, یہ چراغ جو آندھی سے, ہوا سے بجھ جاتے ہیں, پانی سے بجھ جاتے ہیں, اس کو محفوظ کرنے کا کچھ اہتمام ہونا چاہیے. ایک چراغ کیا جلایا کہ پوری دنیا اس ایک آدمی کے عمل سے روشن ہو گئی, اس کے دوستوں نے بھی اور اس کے دشمنوں نے بھی اس کے اس عمل سے فائدہ اٹھایا. یہ اس کے اندر کی لگن کا کام تھا اور اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے. ایک شخص نے آواز کو محفوظ کرنے کے بارے میں سوچا کہ یہ بہت ساری آوازیں جو خوش الحان بھی ہیں, جس کے اندر نغمہ پایا جاتا ہے, جس کے اندر اثر پایا جاتا ہے, بشمار اچھے لوگوں کی باتیں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں, کوئی ایسا ذریعہ, کوئی ایسا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے محفوظ کیا جائے اس آواز کو. ایک جذبہ پیدا ہوا ایک آدمی کے اندر, لگن اندر سے وجود میں آئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو خود سے ہی اپنے اس جذبے کے اندر پابند کر لیا اور پھر ایک ایسا انقلاب انسانی دنیا میں رونما ہوا کہ ایک آواز ایک مقام سے دوسرے مقام تک لمحوں کے اندر پہنچنا شروع ہو گئی. ہزاروں لاکھوں انسانوں کی آوازوں کو محفوظ کر لیا گیا. اور ابھی چند روز پہلے ایک نوجوان نے مجھے ابوالکلام آزاد کی تقریریں سنائی اور اس زمانے میں جس کے بارے میں گمان نہیں تھا کہ ان کی تقریریں بھی ابھی تک محفوظ ہوگی, بہت سارے جو بر صغیر کے بڑے بڑے دانشور ان لوگوں کی باتیں جو کسی زمانے میں کہی گئیں, یہ کس کا کمال تھا؟ ایک آدمی کا جو مسلمان نہیں تھا لیکن فائدہ مسلمان بھی اٹھا رہے ہیں, کیونکہ علم کی دنیا سب کے لیے مشترک ہوتی ہے اور اس میں جو آدمی بھی لگن سے کام کرتا ہے اس لگن سے لگایا جانے والا پودا وہ ہر لمحے پھل اور پھول دیتا رہتا ہے, اس کی خوشبو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچتی رہتی ہے. اس لیے اس کا تعلق چاہے کسی بھی میدان سے ہو, طبیعت, کیمیا, فزکس, ادب, فلسفہ, اسلامی دنیا میں مفسروں کو, محدثوں کو اور دانشوروں کو, فلسفیوں کو دیکھیں, جس جس شخص نے جس جس میدان میں قدم رکھا لیکن اگر اس کے قدم میں اس کی لگن موجود تھی, شوق اور جذبہ موجود تھا تو اس نے وہ کارنامہ انجام دے دیا کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جا سکتا ہے. شوق اور چاہت کو بڑھایا جا سکتا ہے, ہزاروں طریقے ہیں, ہزاروں کیفیتیں اور صورتیں ہیں. پیاس کی کیفیت کو ہی بڑھایا جا سکتا ہے, کتنی مثالیں دی جاتی ہیں. اکنامکس والے ایک بڑی مثال دیتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر یہ سارا کا سارا آپ کو جتنا بھی ٹی وی اور ریڈیو میں اشتہارات کی دنیا دکھائی دیتی ہے اسی کی پیچھے نظر آتی ہے. آپ کو پیاس لگے پانی پی لیں, پیاس ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد جوس پیش کر دیا جائے, جوس کو دیکھتے ہی اس کی پیاس دوبارہ بھڑک جائے گی کہ اچھا اس کے اندر تو ذائقہ ہے, لذت ہے, مزہ ہے اور فائدہ بھی ہے. اور اگر آپ نے جوس بھی پی لیا ہے اور کسی شخص کہتا ہے آ کے کہ جناب یہ گلاس میں آب زمزم آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, آج ہی عمرے سے واپس آیا ہوں, ایک مسلمان جیسے ہی زمزم کے بارے میں سوچتا ہے تو فوراً ایک نیا جذبہ اس کے اندر سے اس ایک قوت پیدا کر دیتا ہے. اچھا یہ وہ زمزم ہے جس کے بارے میں کہا اللہ کے رسول نے کہ آب شفا ہے, جس کو اتنے صحابہ نے پیا, جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا, جس کو جبریل کے پر نے نکالا, یہ سب کیفیتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو فوراً کہتا ہے کہ اچھا پانی تو پیا تھا, جوس بھی پی لیا تھا, پیاس نہیں تھی, لیکن زمزم کو چھوڑنا نہیں ہے, برکت اس کی بھی حاصل کرنی ہے. یہ جذبے کو بڑھانے کے مختلف ذرائع ہیں اور بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں اس لیے شوق کو بڑھانا. لیکن خوف یہ انسانی عمل کو روک دیتا ہے. شدید پیاس لگی آپ کو, شدید بھوک لگی ہے آپ کو, لیکن اچانک آپ کھانے کی ٹیبل پہ پہنچتے ہیں اور بیگم نے بہت اچھا کھانا پکا رکھا ہے, ماں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سجا رکھا ہے, خوشبو بھی ہے, بھوک بھی ہے, لیکن اچانک کوئی ایسی خبر, ٹیلی فون میں کوئی ایسی کال, کوئی ایسا میسج آ جاتا ہے جس سے آپ کا دل بج جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کے مرنے کی خبر, کسی کے انتقال کی خبر, کسی بڑے حادثے کی خبر, خبر جس نے خوف پیدا کیا, جس نے غم پیدا کیا, کیا ہوتا ہے؟ کیا اس خبر کو سننے کے بعد بھی اسی مزے سے کھانا کھانے کے لیے کوئی آدمی قدم آگے بڑھاتا ہے, ہاتھ آگے بڑھاتا ہے؟ نہیں, اس کے اندر کا جذبہ اچانک رک جاتا ہے. حاجت موجود ہے, طلب موجود ہے, لیکن ایک دوسرے جذبے نے اس پر قبضہ جما لیا, اس پر غالب ہو گیا. اس کی وجہ سے ایک استاد کی معمولی سی غلطی بھی بعض اوقات کسی طالب علم کے شوق کو مار دیتا ہے, اس کو دبا دیتا ہے. یہ سب نفسیات کے کام ہیں, نفسیات کے میدان ہیں اور یہ ہمارے میدان ہیں. نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ من کان عندہ صبی فلیتصاب لہ, جس کو اللہ تعالیٰ کوئی بچے سے نوازے تو اسے چاہیے کہ اس بچے کی عقل کے مطابق اس سے برتاؤ کرے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جائے اس کی عقل کے ساتھ ساتھ انسان کے برتاؤ میں بھی تبدیلی ہوتی چلی جائے. غلطی وہیں پر ہوتی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے اور استاد بڑا ہے, ماں باپ بڑے ہیں اور بڑے ہونے کے ناطے سے اس کو اپنی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی وجہ سے درمیان میں کمیونیکیشن ہوتا نہیں ہے بچے میں اور استاد میں, بچے میں اور ماں باپ میں, بچے میں اور بڑے میں. جب تک یہ رابطہ کمیونیکیشن کا نہیں ہوگا اس وقت تک تعلیم آگے نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کو دیکھنا, اور اسی وجہ سے یہ جملہ کہا جاتا ہے 3 A's, نفسیات کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں بڑی مشہور بات ہے, عمر, ایج, قابلیت, ability, رجحان, attitude. ان 3 A's کو دیکھیے, نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں دیکھیے, نفسیات کے مختلف ضابطے اصول جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ان کی روشنی میں دیکھیے, تو انشاءاللہ تعلیم کا عمل انتہائی کامیاب ہو سکتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب. اب مرحلہ ہے سوال اور جواب کا, اور جیسے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس طرح کے اجتماعات میں کہ ایکسٹینشن سینٹر کا سب سے زیادہ اہم حصہ وہ ہوتا ہے جو لیکچر کے اختتام کے بعد سوال و جواب کی صورت میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب خطاب کرنے والا فرد اپنی گفتگو میں کسی مخصوص طرف رخ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزوں کو ٹچ نہیں کر سکتا تو ان کی نشاندہی سوالات کے ذریعے ہوتی ہے اور پھر گفتگو اور زیادہ جامع ہو جاتی ہے۔ کچھ سوالات ہمیں چٹوں کے ذریعے سے موصول ہو چکے ہیں، میں پروفیسر صاحب سے درخواست کرتا ہوں ان کے جوابات کے لیے، اور مین وائل آپ اپنے ذہنوں میں اور سوالات کو ترتیب دے دیجئے اور ان سوالوں کے بعد پھر آپ پوچھ سکتے ہیں۔
محترم میکن صاحب نے فرمایا ہے کہ سب سے اہم ترین حصہ جو ہے وہ سوال جواب کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ اہم نہیں تھا، ہاں وہ بھی اہم تھا اور اس کو بھی آپ نے یقیناً اپنی توجہ میں رکھنا ہے، لیکن اس کے بارے میں سوال کیے جا سکتے ہیں، اعتراض کیے جا سکتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور تعلیمی عمل در حقیقت مکمل ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بات سنی جائے تو اس کو محض قبول نہیں کرنا بلکہ اس پر غور و فکر کرنا، اس کے جو اچھے پہلو ہیں اس کو لے لینا، اس میں جو نقص اور کمی رہ جاتی اس کو پورا کرنا، اور اس میں جو غلطی ہے اس کی اصلاح کرنا، ان تمام مراحل سے گزرنا ہی در حقیقت نفسیات سے انسانی سے آگاہی، تعلیم اور تعلم کے عمل میں کیسے معاون ہو سکتا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں پیش کی کہ وہ شخص کہ جو نفسیات کے بہت سارے اصول اور ضابطے جانتا ہے، یا وہ شخص کہ جس کا ایک مشغلہ ہوتا ہے یا اس کا ہو جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو معلم ہے اس کا تو ہو ہی جانا چاہیے کہ وہ انسانی شخصیت کا مطالعہ کرتا رہے، انسانی اعمال کا، کرداروں کا، بیہیویئرز کا مطالعہ کرتا رہے۔ جیسے جیسے اس کے تجربے میں یہ چیزیں آئیں گی تو وہ پھر کسی بھی بات کو اچھے طریقے سے سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس اس طرح کا تجربہ نہیں ہے یا اس طرح کا علم نہیں ہے یا اس طرح کی سوچ،
مائک بھی موجود ہے، ایکسٹرا مائک جو آپ کو پیش کیا جائے گا، اگر آپ زبانی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ شکریہ۔
تو اس وجہ سے نفسیات کے اس علم کو جاننا ہر ایک شخص کے لیے جو خاص طور پر تعلیم کے میدان میں آنا چاہتا ہے بہت مفید رہے گا، اور میں نے بہت سارے اشارات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ نے نفسیات سے متعلق مختلف مکاتب فکر کا تذکرہ کیا، کیا اس حوالے سے مسلم دنیا میں کوئی قابل ذکر کام ہوا ہے؟ مسلم دنیا میں اس انداز میں کام ہم نہیں کہہ سکتے کہ باقاعدہ کچھ مدارس فکر وجود میں آئے ہوں کہ جنہوں نے انسانی ذہن کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کیا ہو جس طریقے سے اب موجودہ زمانے میں جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی یا جیسے جیسے اس علم کو آگے بڑھایا گیا ہے اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن اس کا قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ مسلم دنیا میں جو علماء، ماہر تعلیم اور اساتذہ گزرے ہیں انہوں نے کبھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھا۔ وہ ان تمام باتوں کا لحاظ رکھا کرتے تھے، اور ان میں سے میں نے چند کا اشارہ آپ کو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی شکل میں دیا ہے۔ ایک یہی حدیث کہ من کان عندہ صبی فلیتفاب لہ، کہ جس کے ہاں کوئی بچہ ہو اس کی عقل کے مطابق اس سے بیہیو کیا جائے، اس کے مطابق اس سے برتاؤ کیا جائے۔ یہی ماہرین نفسیات کا ایک بنیادی نقطہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر بہت سارے مدارس جس میں بات کی جاتی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور خود نبی محترم علیہ السلام کی، میں صرف انہی کی ذات کو اگر محور بنا لوں تو گفتگو کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، کہ آپ نے ہر ایک شخص کا جواب ایک ہی انداز میں نہیں دیا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانا چاہتا ہوں تو کیا کروں، آپ علیہ السلام نے فوراً اس کی ظاہری کیفیت کو دیکھا، جس علاقے سے آیا ہے اس پر غور کیا ہوگا، جواب بتاتا ہے کہ یہ سب کیفیت آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی، اور یہ سوچا ہوگا کہ یہ ایک سادہ سا صحرائی بدو آدمی ہے اور اس نے جنت میں جانے کا طریقہ پوچھا ہے، تو اس کے لیے کوئی آسان سی بات ہی ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایمان کا ذکر کیا اور پھر نماز کا ذکر کیا اور کہا کہ روزہ رکھو، اور اگر طاقت ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر صلاحیت ہے تو حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ اس نے یہی چند باتیں سنی اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ بس اللہ کی قسم میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم، اور اللہ کے رسول نے اسی پر بشارت دے دی کہ اگر اس نے اس پر عمل کر لیا ہے جو کہا ہے تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن معاذ ابن جبل یہی جب پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے صرف یہی جواب نہیں دیا بلکہ اس کی پوری تفصیلات بتائی جاتی ہیں، جس میں باقاعدہ کہ آپ نے ملک کے نظام کو کیسے چلانا ہے، آپ نے افراد اور فریقین کے درمیان میں صلح کیسے کرنی ہے، آپ نے حلال اور حرام کا فیصلہ کس طرح کرنا ہے، اس کی تمام تفصیلات وہاں پہ میسر آتی ہیں۔ تو جو کام اللہ کے رسول کی طرف سے آتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد ابن خلدون نے اس پر غور نہ کیا ہو، امام غزالی نے اس پر غور نہ کیا ہو، ابن الحیثم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کہی ہو، اور اس کے بعد کے آنے والے لوگوں نے، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، جس میں مختلف بزرگ جو کہ درحقیقت اساتذہ تھے، انہوں نے اس بات پر غور نہ کیا ہو۔ اس لیے افراد کی عقل کے مطابق اور ان کی ضرورت کے مطابق بات کرنا یہ اسلامی دنیا میں ہوتا رہا ہے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ ایک سکول اور مدرسے کی صورت میں وجود میں نہیں آئے تھے۔ اس لیے میرے علم میں کوئی ایسا مسلم ماہر نفسیات نہیں ہے کہ جس نے باقاعدہ اسی ایک مضمون کو اپنا موضوع بنایا ہو۔ البتہ میں نے ابن طفیل کا تذکرہ کیا کہ ابن طفیل نے باقاعدہ ایک بچے کے بارے میں پوری ریسرچ کی، ایک کہانی کی شکل میں، انگریزی دنیا کا سب سے پہلا ناول جو ہے وہ رابنسن کروسو کو مانا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عربی دنیا کا جو سب سے پہلا ناول جو تھا وہ درحقیقت حی ابن یقظان، جس کو ابن طفیل نے لکھا ہے، اور اس میں ایک بچے کی پوری نفسیاتی کیفیات کو، کہ جو جنگل میں پیدا ہوا، کسی طریقے سے مر گئی اس کی ماں، اور پھر اس کو ایک ہرن نے پالا، اس کو وہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے، اور اس کی بہت ساری چیزیں وہاں پر میسر آ جائیں گی۔ کیا خوف اور جبر کے جذبے کو محرک اپنے اوپر حاوی کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہے اگر تو اس کا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ تم 7 سال کے بچے کو نماز کی تاکید کرو اور 10 سال تک نہ پڑھے تو اس کو سزا دو؟ دیکھیے یہ حدیث خود بخود میری پہلی بات کی تائید میں ایک بڑی خوبصورت حدیث، میں اکثر اس کو کوٹ کرتا رہتا ہوں، کہ آپ علیہ السلام نے بالکل ایک ماہر نفسیات کی طرح یہ حکم دیا ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے، اور اس میں جبر کو بنیاد نہیں بنایا گیا، پیار کو، رغبت کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور ہماری غلطی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم حدیث کے دوسرے جز پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اسے ترغیب دی جائے نماز کی، اور 3 سال کا وقفہ دیا اللہ کے رسول نے، 3 سال تک کسی بچے کو ایک کام مسلسل کروایا جاتا رہے، ماں بھی کرتی رہے، باپ بھی کرتا رہے، بچہ بھی کرتا رہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مارنے کی نوبت آئے۔ لیکن پہلے 3 سال ہم اکثر سوئے رہتے ہیں، اور پھر 10ویں سال میں اچانک کسی کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے حدیث کا دوسرا ٹکڑا یاد آ جاتا ہے کہ جناب اللہ کے رسول نے تو 10 سال کی عمر میں مار کے نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے نماز نہ پڑھی اور ایک تھپڑ لگا دیا۔ اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جس شخص نے اپنے بچے کو 10ویں سال میں نماز پڑھنے کی تعلیم دینا شروع کی ہے، اسے 3 سال کی مزید مہلت دینی چاہیے اس بچے کو، تاکہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔ اور یہ صرف نماز کا نہیں ہے، اس کا تعلق باقی بھی تمام کرداروں کے ساتھ ہے۔ وہ جو ہاتھ صاف دھو کے نماز کھانا کھانا ہے، وہ جو اپنے سامنے کھانا کھانا ہے، وہ جو اپنی پلیٹ میں جتنا کچھ ہے وہ سارا کا سارا کھانا ہے، اتنا ہی لینا ہے کہ جتنا کھانا چاہیے، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ بنیادی اخلاقیات کی جو تعلیمات ہیں اس کا تعلق نفسیات ہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں یہ بات نہیں کہتا کہ جو خوف ہے اس کو حاوی کر کے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ خوف کے حوالے سے ہمیشہ انسان کی شخصیت دب جاتی ہے، اور اس دبنے کے نتیجے میں وہ کچھ کام ضرور کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا اسے ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے ایک خوف اس کے اندر بیٹھا رہے گا، اور وہ ہمیشہ اس کا شکار رہے گا، کسی مجلس میں بات نہیں کر سکے گا، اور کسی فرد کے سامنے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے بعض اوقات ترس جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے والد سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، اور اپنے والد سے کرنے کے بجائے اپنی ماں سے بات کرتے ہیں۔ دنیا کے اکثر بچے اپنی ماں سے کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں کے ہاں اسے سننے کا جذبہ ملتا ہے کہ یہ میری بات کو سن بھی لے گی اور برداشت بھی کر لے گی، بلکہ میری رہنمائی بھی کر دے گی۔ باپ کی طرف سے فوراً اکثر بچوں کو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ڈانٹ پڑ جائے گی، یا جوتا پڑ جائے گا، یا ڈانٹ، یا کوئی اور کچھ اور بھی پڑ سکتا ہے اسے۔ ہر ایک بچے، ہر ایک فرد کی اپنی اپنی کیفیت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے یہ باتیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ موجودہ تعلیمی نصاب اور تدریسی طریقے نفسیات کی بنیادی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے بتایا کہ میرے خیال میں نہیں کرتے، لیکن جو جدید تعلیمی ادارے جن کو ہم اب کہتے ہیں کہ یہ انگلش میڈیم سکولز ہیں، درحقیقت پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کو ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ انگلش تو محض ایک ذریعہ تعلیم ہے نا، محض ایک زبان وسیلہ ہے، زبان تو کچھ چیز نہیں ہے، زبان محض ایک وسیلہ ہے، لیکن اس میں جو طریقہ تعلیم اختیار کیا جاتا ہے، ایک استاد کو اس تعلیمی ادارے میں آنے سے پہلے ہی ایک پوری فہرست بتا دی جاتی ہے کہ جناب یہ ہے اس اسکول میں پڑھانے کی بنیادی شرائط، کہ آپ نے کسی بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی پر تہمت نہیں لگانی، کسی پر الزام نہیں لگانا، اور کسی کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے کوئی ریمارکس آپ نے نہیں دینے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیوں بتائے جاتے ہیں؟ یہ بنیادی نفسیات کے اصول ہیں جن کو اگر انگلش میڈیم اسکولز میں اپنا لیا گیا ہے تو تمام تعلیمی اداروں میں اس کو اپنانا چاہیے، یہ بنیادی ضرورت بھی ہے اور بچوں کا بنیادی حق بھی ہے۔ اس لیے موجودہ نظام میں اگر کہیں یہ خوبی پائی جاتی تو اس کو عام ہونا چاہیے۔ ایک طالب علم کا پڑھائی میں شوق بڑھانے کے لیے کون سے طریقے اور ٹیکنیکس استعمال کی جا سکتی ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں اور اس پر جتنی باتیں کہی جائیں کم ہو سکتی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے ہمارے اگلے موضوعات میں سے انشاءاللہ جب ہم معلم کے بارے میں بات کریں گے خاص طور پر، اس میں بھی میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ آپ سب سے پہلے بچے کی کیفیات، اس کے ذہنی رجحانات کا مطالعہ کریں، ضرور مطالعہ کریں۔ والدین کو سب سے پہلے شروع کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہمارا انشاءاللہ چوتھا بلکہ ساتواں جو ہمارا موضوع ہوگا اس میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کی پسند کے مطابق مضمون کا انتخاب کرنا، اور پھر ہر روز جو اسکول میں پڑھ کے آتا ہے، تعلیمی ادارے میں پڑھ کے آتا ہے، اس سے 5-7 منٹ 15-20 منٹ بیٹھ کے ایک ہلکے دوستانہ انداز میں سوال جواب کرتے رہنا، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ بچہ کیا سیکھ کے آیا، کیا سیکھ کے نہیں آیا، آج اس کی حالت کیا ہے، آج کیفیت کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو اختیار کیا جائے گا تو یقیناً معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ موضوع انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم جو ہے وہ چھٹے اور ساتویں اور آٹھویں مضمون میں ہم اس کو پیش کریں گے۔ علم نفسیات کلاس روم کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے میں کیسے معاون ثابت ہوتا ہے؟ کیا نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ایک استاد جبر، روب اور دبدبے کا سہارا لے سکتا ہے؟ دیکھیے، روب جو ہوتا ہے، میں نے جو اپنی محدود زندگی میں دیکھا اور بہت ہی کم تجربہ ہے، جبر جو ہے سب سے بڑا جبر وہ اس معلم کا علم ہوتا ہے، سب سے بڑا جبر۔ میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی یقیناً اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جو استاد اپنے علم کا ماہر ہوتا ہے اور جو استاد اپنے علم کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے، اس کے طلبا کو جبر کی بنیاد پر کلاس میں جمع نہیں کیا جاتا، اس کے طلبا خود بخود جمع ہو جاتے ہیں کہ اچھا فلاں استاد آ رہے ہیں، کلاس میں آ جانا چاہیے مجھے۔ اور جس کلاس میں استاد جبر کی بنیاد پر جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو طالب علم ڈنڈے کے ڈر سے آ جاتے ہیں، حاضری کے شارٹ ہونے سے کے ڈر سے آ جاتے ہیں، اور اگر ڈنڈا کہیں استعمال نہیں ہو رہا، ضرب اور سختی استعمال نہیں ہو رہی، حاضری ایک جبر ہے، تو اس حاضری سے بچنے کے لیے بیسیوں طریقے ہیں۔ اور بے شمار ایسے کالجز میں میں نے دیکھا کہ کلاس شروع ہوئی ہے، 200 کی کلاس ہے، اور حاضری مکمل ہو گئی ہے تو 100 ہو گئی ہے، اور استاد کا لیکچر ختم ہوا ہے تو 50-60 آدمی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس جبر نے تو پہلے لمحے میں ہی اپنے آپ کو اڑا دیا تھا، حاضری پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ استاد کہ جس نے شوق سے پڑھایا، جس کو اپنے علم پر پورا کمانڈ ہے، اس کو کبھی اس بات کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور ایسے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے کہ جو کبھی رجسٹر لے کے نہیں جاتے اپنے ساتھ، اس کے پرنسپل، اس کے ہیڈ ماسٹر ضرور اس سے پوچھ سکتے ہیں جناب کیوں نہیں لے کے جاتے، لیکن استاد کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ جناب میں اس طرح پڑھا رہا ہوں، اور تعلیمی ادارے کے سربراہ کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ بچے اس طریقے سے استاد کے ساتھ سیکھتے ہیں، تو پھر اس سے بھی وہ پوچھے گا نہیں زیادہ، اس لیے کہ استاد کا خود رویہ ہی اس علم کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
جی، ایک چھوٹی سی بچی نے، میرا خیال اس کا اپنا سوال ہے، تو اسٹوڈینٹس کا بھی ہمیں پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہیے، اس لیے یہ سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔
جب زبردستی پڑھنے سے اچھی طرح سیکھا نہیں جا سکتا تو ہمیں ٹیچرز جو ہے وہ اتنا ڈانٹتی کیوں ہیں، اور اتنا زیادہ ہوم ورک کیوں دیا جاتا ہے جو ہم شوق سے نہیں کرنا چاہتے؟ بالکل صحیح ہے، اور میں 100% آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے اپنی بچی کا مسئلہ ہوا ایک دفعہ کہ کلاس میں اس سے بہت ساری بچیوں سے غلطی ہوئی، کوئی کام نہیں پڑھ سکی ہوں گی، کر نہیں سکی ہوں گی، تو میڈم نے کہا کہ آپ نے یہ والا پیراگراف، ایک پیراگراف دیا اور کہا کہ اس کو آپ نے 50 دفعہ لکھنا ہے، پیراگراف 50 دفعہ، اور وہ آدھے صفحے کا پیراگراف تھا، اور آدھے صفحے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو 25 صفحے ایک بچی نے لکھنے ہیں، اور بچی تیسری جماعت میں تھی۔ اور جب دوسرے روز آدھی بچیوں نے وہ 25 صفحہ نہیں لکھ سکے وہ، تو میڈم نے بجائے اس کی کہ اپنی غلطی پر اسے کچھ احساس ہو کہا کہ اب تم نے یہ 50 دفعہ لکھنا ہے اور اگر کل جس نے نہیں لکھا تو اس کو کلاس سے باہر نکال دیا جائے گا. تو یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے اور یقیناً وہ ٹیچر چاہے وہ خاتون ہو یا مرد جس نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا وہ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے بھی اور اس مضمون سے بھی دور کرنے کا باعث بن رہا ہے. اس وجہ سے یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہزاروں طریقے ہیں بچوں کو سنبھالنے کے اور بچوں کو سمجھانے کے. پہلے آپ یہ تو پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ بچے نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور پھر جب پتہ چل جائے کہ اس بچے نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا تو پھر آسان حل ہو جاتا ہے, علاج آسان ہو سکتا ہے. سر درد کا پتہ چل جائے کہ کیوں ہو رہا ہے تو پھر دوا آسان ہو سکتی ہے. جی بس میں اس کو باقی سوالات ہیں انشاءاللہ. اب بہت سارے آپ کے سوالات ہیں اور میکن صاحب کے کہنے کے مطابق پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا, انشاءاللہ اس کو جب ہم مرتب کریں گے تو آپ کی ان تمام سوالات سے میں رہنمائی حاصل کروں گا اور اس کو ان باتوں میں شامل کر لیا جائے گا.
بہت شکریہ سر. جیسا کہ پروفیسر صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے آپ کے سوالات سارے کے سارے بہت اہم ہیں اور جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ان تمام خطابات پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ, تو ان سوالات کو یقیناً اس ڈاکومنٹ میں جگہ دی جائے گی تاکہ اس کے پڑھنے والے لوگوں کو ان سوالات کی روشنی میں بھی موضوع کو سمجھنے کا موقع ملے. ایک سوال میں نے خود اپنے لیے رکھ لیا تھا. سوال ہے کہ ہٹلر کو آج دنیا میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے, پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں, بہرحال یہ الگ سوال ہے, اگر اس پر ظلم و ستم نہ کیا جاتا تو وہ کبھی اس مقام پر نہ پہنچتا, بعض اوقات جبر لازمی ہو جاتا ہے. ایسے سوالات اکثر سامنے آتے ہیں مگر میں ان کا یہ جواب دیتا ہوں. ایک بڑے معروف شاعر کا ایک شعر ہے کہ اسرار ناروی کا یہ شعر ہے کہ جو کہہ سکے وہی ٹھہرا ہمارا فن اسرار, جو کہہ نہ پائے نہ جانے وہ چیز کیا ہوتی. اگر مار پیٹ سہ کر آگے بڑھنے والا ہٹلر جنگ کی دنیا میں اتنے کارنامے کر سکتا ہے اور اگر اسے مارا پیٹا نہ گیا ہوتا تو وہ امن کی دنیا میں جانے کتنے کارنامے سر انجام دیتا. اٹس مور امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس سے بیشتر کہ میں صاحب صدر جناب ڈاکٹر صاحب سے خطاب کی درخواست کروں, دو منٹ میں صرف آپ سے لوں گا. مجھے پہلے اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا مگر میں مجھ سے بھول ہوئی, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. یہ پروگرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے. اسٹیج پر خاتون موجود تھیں محترمہ پروفیسر شاہین اشرف صاحبہ, وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں, اور ڈاکٹر ظفر اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہمارے کنسرن کور پرسن ہیں جن سے ہم اس طرح کے پروگرامز کی ترتیب کے سلسلے میں مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. ہمارے مہمانوں میں خالد رحمان صاحب ہیں جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور یہاں کی تمام تحقیقی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں. ڈاکٹر خالد علوی صاحب کا میں نے تعارف کروا دیا, وش میں ویمن انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ہیومینٹیز میں سوشل سائنسز کے فیکلٹی کے ڈین ہیں, اور باقی جو ان کی علمی شخصیت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے غیر ضروری ہے کہ جب وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے تو وہ سب آپ پر منکشف ہو جائے گا. اب میں جناب ڈاکٹر خالد علوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں. جناب ڈاکٹر صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خالد رحمان صاحب, برادر عزیز پروفیسر حبیب الرحمن عاصم صاحب, خواتین و حضرات, آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آج کا یہ خطاب اپنی معلومات کے لحاظ سے اور جس انداز سے اسے مرتب طور پہ پیش کیا گیا ہے اور جو ابلاغ کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ ہر اعتبار سے قابل ستائش ہے, اور آپ یقیناً اس سے بھی اتفاق کریں گے کہ اس موضوع کے بہت سے گوشے ہم پر واضح ہوئے. علمی دنیا میں جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں ان اصطلاحوں کا ایک خاص پس منظر بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو تفصیلات آتی ہیں ان کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے. انگریزی کی اصطلاح ایجوکیشنل سائیکولوجی غالباً مختلف ہے جو نفسیات تعلیم یا تعلیمی نفسیات دو مختلف الفاظ ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. نفسیات بذات خود ایک اگرچہ اس کو سائنس کہتے ہیں ایک علم ہے اور اس علم کی وہ ساری تفصیلات اس کے مکاتب فکر کی اور اس کے ان کی ان تفصیلات کی اور ان پہلوؤں کی کہ جو اس علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. لیکن جو ایجوکیشنل سائیکولوجی ہے وہ ایک مستقل برانچ ہے علم کی اور اس کی اپنی تفصیلات ہیں. ان تفصیلات کا تعلق غالباً نفسیات کی تفصیلات سے مختلف ہے اس اعتبار سے کہ نفسیات جیسا کہ پروفیسر صاحب نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ وہ جو مختلف قسمیں ہیں نفسیات کی یا علم النفس کی اس میں ہر برانچ اپنے اپنے خاص دائرے میں نفسیاتی معاملات کی تفصیل بیان کرتی ہے. جو ایجوکیشنل سائیکولوجی ہے جسے ہم تعلیمی نفسیات کہیں تو اس کا اور مفہوم بنتا ہے اور جب نفسیات تعلیم کہیں تو اس کا اور مفہوم بنتا ہے. اس میں اس کی اپنی تفصیلات ہیں اور میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو صدارتی کلمات ہوتے ہیں ان میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم ایک مفصل لیکچر کا موضوع اسے بنائیں. یہ ہلکی پھلکی چند ایک باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کی حیثیت مرچ مسالے کی ہوتی ہے. جو بات اصل میں جو اصل کھانا ہے وہ تو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکا ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اس موضوع پر ان تفصیلات میں جاؤں جن تفصیلات میں آپ پہلے بہت سن چکے ہیں اور مزید میں نہیں چاہتا کہ آپ کے درمیان اور چائے کے درمیان حائل ہوں. تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک کا تعلق تو اس تفصیل سے ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ایجوکیشنل سائیکولوجی ہے یہ ایک برانچ ہے سائیکولوجی کی اور جس کا تعلق تعلیم سے ہے. یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہے. عام طور پر ہمارے ہاں نظام تعلیم کے سلسلے میں اور تعلیمی فکر کے اور تعلیمی تصور کے حوالے سے نفسیات تعلیم یا تعلیمی نفسیات کی بات کی جاتی ہے یہ سمجھ کر کہ اس کا تعلق تعلیم سے ہے. بلکہ جو تفصیلات خود ایجوکیشنل سائیکولوجی پر لکھنے والوں نے مہیا کی ہیں وہ بیشتر اسی قبیل کی ہیں جیسے پروفیسر صاحب نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ سائیکولوجی کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے اور سائیکولوجی کی جو مختلف اقسام ہیں ان کی اور وہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے بطور ایک سائنس کے اور اس علم کے اس کی تفصیلات ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں دو باتوں پر غور فرمائیں اور جب مزید آگے پروفیسر صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے یا اس کو ایک اور انداز سے مرتب کریں گے تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی. تعلیم تفصیل سے پہلے آپ سن چکے ہوں گے کہ یہ ایک شعوری عمل ہے. ایک ایسا عمل ہے جس میں معلومات مہیا کی جاتی ہیں جس میں مختلف تعلیمی فلسفے کے مطابق شخصیت کی تعمیر اور تشکیل ہوتی ہے، اس کا نشو و ارتقاء ہوتا ہے، اور جس ماحول میں ہم تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اس میں محض معلومات کا ہم پہنچانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ نفسیات، جیسا کہ تفصیل سے آپ نے سنا، کیا یہ علم النفس ہے جس کا تعلق پروفیسر صاحب نے روح اور دل کی بات کہی؟ قرآن مجید نے دل کے لیے، جیسے تفصیل سے آپ نے سنا، اور روح کے لیے الگ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور نفس بذات خود الگ ایک مستقل اصطلاح ہے۔ اور اگر قرآن پاک پر غور کیا جائے، اور ہمارے جن علماء نے علم النفس کے اعتبار سے لکھا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو جو یہ انسانی شخصیت کی کا جو مجموعی باطن ہے، ہماری جو اندرونی شخصیت ہے، اس اندرونی شخصیت کا نام نفس ہے۔ اور تعلیم کے حوالے سے جو باتیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، ان میں انسان کے ظاہر کے ساتھ انسان کا جو باطن ہے، اس باطن کی تشکیل اور اس باطن کی تزئین و آرائش، جس کے لیے ہمارے علماء نے علم الاخلاق کا کی اصطلاح استعمال کی ہے، وہ انسان کی اس باطنی شخصیت کی تشکیل ہے کہ جس نے انسان کے ظاہر کو بھی متاثر کرنا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات محض روح اور دل کی نہیں ہے بلکہ نفس کی ہے۔ اور اگر سائیکالوجی پر جو کچھ لوگوں نے لکھا ہے اس کو ہم سامنے رکھیں، تو آج جو سائیکالوجی کی تعریف کی جاتی ہے فرائیڈ سے آگے چل کر، جس نے شعور اور لاشعور کی اور تحت شعور کی بات کی، جیسا پروفیسر صاحب نے ہمیں تفصیلات سے بتایا کہ انہوں نے سائیکالوجی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اٹ از اے سائنس آف کانشیسنیس، اٹ از اے سائنس آف سول، یہ ابتدائی تعریفات تھیں۔ لیکن آج سائیکالوجی کی جب بات کی جاتی ہے تو آج یہ کہا جاتا ہے اٹ از اے سائنس آف بیہیویئر، یہ انسانی رویوں کی بات ہے، انسانی کردار کی بات ہے، انسانی عمل کی بات ہے۔ لہذا نفسیات کا تعلق محض انسان کے باطن سے نہیں ہے بلکہ انسان کے ظاہری رویوں سے ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیمی نفسیات میں بالخصوص جن دو چیزوں پر بحث ہوئی ہے، اور جن کا تعلق کلاس روم سے ہے، جس کا تعلق استاد سے ہے، جس کا تعلق طالب علم سے ہے، جس کا تعلق جو طریقے تدریس ہے اس سے ہے، استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے، علم کا جو ابلاغ ہے اس سے ہے، جو اثرات بچے کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں اس سے ہے، استاد جس طرح تیاری کرتا ہے اس سے ہے، یہ ساری چیزیں اس تعلیمی ماحول سے ہیں جس سے ہم فرد کی بھی اور سوسائٹی کی بھی تشکیل کرنا چاہتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات میں دو تصورات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس کے پس منظر میں سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے کہ جو انسانی شخصیت ہے، ہم بحث کر رہے ہیں بچے سے، ہم بحث کر رہے ہیں لرنر سے، جس کی جو اصطلاح تعلیمی نفسیات میں استعمال ہوتی ہے، یا متعلم جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کی شخصیت کو ہم سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اس کی شخصیت کا نشو و ارتقاء ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے سے، اور استاد نصاب کے ذریعے سے، تعلیمی ماحول کے ذریعے سے، اور اپنی شخصیت کی ابلاغ کے ذریعے سے، اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اور اپنے نمونے سے، بچے کو یا لرنر کو یا طالب علم کو یا متعلم کو متاثر کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کی گروتھ میں، اس کی نشو و نما میں وہ ممد و معاون ثابت ہو۔ تو دو باتیں بہت اہم بیان کی گئی ہیں کہ انسانی شخصیت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق اس کی وراثت سے ہے، بچہ کچھ چیزیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ نفسیات کے علماء نے یہ بات کہی ہے، کہ بچے کا نشو ارتقاء شروع ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کی شخصیت کی تکمیل اس کے کنسپشن سے ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ جب ایک بچہ ڈیولپ ہو کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور دنیا میں آتا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے 3-4 برس ایسے ہوتے ہیں جس میں جینیٹیکلی جو چیزیں وہ انہیرٹ کرتا ہے وہ تقریباً 4-5 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتی. تو آیا جو جس بچے کو ہم نے تبدیل کرنا ہے, اس کی شخصیت کا نشو ارتقاء کرنا ہے, اس بچے کے اندر کچھ چیزیں موروثی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انوائرمنٹ سے ہے. یہ انوائرمنٹ اس کے گھر کا بھی ہے, اس کے اسکول کا بھی ہے, اس کے جو ساتھی دوست اور بچے اس کے ساتھ کھیلنے والے ہیں ان کا بھی ہے. لہذا ایک علمی نفسیات یا تعلیمی نفسیات یا ایجوکیشنل سائیکولوجی کے نقطہ نظر سے ہمیں یہ دیکھنا ہے, ان طریقوں کو معلوم کرنا ہے کہ جو کچھ بچہ موروثی طور پر لے کر آیا ہے آپ اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک مکمل وجود ہے, وہ ایک مکمل شخصیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ان موروثی اور جینیٹک اثرات کے تحت آپ بچوں کو دیکھیں گے, بعض بچے اداس نظر آئیں گے آپ کو, بعض بچے اگریسو نظر آئیں گے آپ کو, بعض بچے شرمیلے آپ کو نظر آئیں گے, بعض بچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں آسان ہوں گے, بعض بات کرنے سے بھی گریز کریں گے. یہ وہ پرنٹ ہے جو وہ جینیٹیکلی لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ. اور استاد کا کام, اور میں یہ بات عرض کروں گا کہ ایجوکیشنل سائیکولوجی میں بات صرف متعلم کی نہیں ہے, بچے کی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نشو و نما دینا ہے, بات استاد کی بھی ہے کہ استاد کا کیا رول ہے, اس کا ابلاغ کیسا ہے, اس کا علم کیسا ہے, اس کی اپنی شخصیت کیسی ہے, اس کا رویہ کیسا ہے. اگر ایک بچہ رنجیدہ ہے اور جارحیت پسند ہے تو استاد بھی تو ایک رنجیدہ اور جارحیت پسند ہو سکتا ہے, استاد بھی تو ایک اداس طبیعت کا انسان ہو سکتا ہے, اور وہ اداس طبیعت کا انسان پورے ماحول کو اداس کر دیتا ہے اگر وہ خود اس کی اپنی طبیعت کے اندر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نفسیات کے نقطہ نظر سے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ موروثی اثرات کو کس حد تک ہم نے ویٹیج دینا ہے, اور ماحول کو کس طرح ہم نے سازگار بنانا ہے جو اس کی شخصیت کو نشو نما دینے میں ممد و معاون ثابت ہو. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. حدیث میں آتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الناس و معادن کمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام, کہ انسانوں کی مثال کانوں کی ہے, سونے کی کانیں چاندی کی کانیں. بلکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور حضور کا جملہ نقل کیا ہے جسے علماء اخلاق نے ہمارے ہاں بہت مفصل طور پر اس کو بیان کیا ہے, امام غزالی نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الود یتوارث والبغض یتوارث, محبتیں ورثے میں ملتی ہیں اور نفرتیں ورثے میں ملتی ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ شخصیت کی تشکیل میں وراثت کا بڑا دخل ہے, اور جو ماحول ہے وہ ماحول کس طرح انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. قرآن کی دو آیتیں پیش کر کے ختم کروں گا, اذان ہو رہی ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی شخصیت کی تربیت کے حوالے سے قرآن کی ان آیات کو پیش نظر رکھا, اور ہمارے علماء اخلاق نے اور علماء علم النفس نے اس پر خصوصیت سے بات کی. اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ایسوسیشن ہے, جن کے ساتھ انسان ملتا جلتا ہے بیٹھتا ہے, اس کے اثرات کس طرح اس کی شخصیت پر پڑتے ہیں, اس کا ذکر قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کیا. قرآن ریفر کرتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اسے لے جایا جا رہا ہوگا، اور اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن السبیل، اس نے مجھے سیدھی راہ سے بھٹکا دیا. بلکہ حدیث میں یہ بھی، حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ دیکھو تم جس سے دوستی رکھتے ہو، جس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہو، جس کے ساتھ تمہاری ایسوسیشن ہے، اس کا خیال رکھو، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس سے دوستی رکھ رہے ہو. لہذا ماحول، موروثیت، یہ دونوں بنیادی عناصر ہیں جس سے تعلیم کا ماحول بہتر طریق پر مرتب ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں تعلیمی نفسیات کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ استاد اپنے آپ کو بھی اور طالب علم کی شخصیت کو بھی اس نقطہ نظر سے دیکھے اور اس حوالے سے دیکھے کہ اگر اس کے اندر کوئی تبدیلیاں آنی ہیں تو ان تبدیلیوں کے لیے کتنا مواد موجود ہے اور کتنا معیار موجود ہے، اسی مواد اور اسی معیار کے اعتبار سے وہ اس چیز کو لے کر چلے گا. پھر تعلیمی نفسیات میں گائیڈنس کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے بہت بنیادی اصولوں پر بات کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مستقل موضوع، قابل توجہ اور قابل تصرف اور قابل رعایت موضوع ہے، اور استاد کو بھی اور جو سکولوں کے اور اداروں کے منتظم ہیں ان کو بھی اس موضوع کو اور اس علم کو خصوصیت سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ محض نفسیات کی بات نہیں ہے، یہ نفسیات اور علم کو بلینڈ کیا گیا ہے. تعلیم اور نفسیات دونوں مل کر ایک نیا ڈسپلن وجود ملاتی ہیں جسے تعلیمی نفسیات کہتے ہیں. اگر میں کسی مصنف کے اس جملے کو دہراؤں اور اسی پر ختم کروں کہ نفسیات کا وہ شعبہ جس میں تعلیم کے متعلق فیصلے نفسیات کی مختلف جہتوں، مختلف دائرہ کار اور مختلف عوامل کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں، یہ ایجوکیشنل سائیکولوجی ہے، یہ تعلیمی نفسیات ہے، اور اس کا جاننا اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. میں ایک مرتبہ پھر محترم مقرر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر ہمیں قیمتی معلومات عطا فرمائی، اور آپ سب حضرات کا کہ آپ نے توجہ سے اور نماز سنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی
و. شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات، یہ آپ کا حسن ذوق ہے جو آپ کو اس طرح کی تقریب میں لاتا ہے، اور ابھی جب آپ مفرحات کے لیے دوسرے کمرے میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں آپ کے ذوق کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ بھی ہے، اور وہ ہے وہاں نمائش میں رکھی گئی کتابیں جو آپ کی توجہ کی منتظر ہوں گی. آپ ان کو ایک نظر دیکھیے گا، اور اگر کوئی موضوع آپ کو پسند ہو تو اسے خریدیے گا بھی. آج کے دن کے لیے خاص طور پر رعایت پر ملتی ہیں وہ کتابیں. اب ہم چائے کے لیے ساتھ والے کمرے میں جاتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ آپ اس میں بھی پورے ذوق شوق سے تشریف لائیں گے. یہ سامنے کارڈ کچھ پڑے ہوئے ہیں اگلے پروگرامز کے لیے، آپ یہ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ پروگرام کب ہے اور کہاں پر ہے. Thank you.
Thank you.